معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ، نیکی کی راہ پلانا ہے۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرا، مدنی مذاکرا، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرا، مدنی مذاکرا، دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ خوف خدا ہو عشق نبی، دامن میں آؤ گھر میں سبھی، دل کی یہ دنیا بدل جائے گی، راہ جنا کی مل جائے گی، راہ جنا کی مل جائے گی۔
کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟
آگرہ تائف سے۔
میرا تعلق واکیٹ سے،
کورنگی،
کراچی سے۔
اچھا، یہاں ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہزاروں عاشقان رسول آتے ہیں، تو ان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟
سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، یعنی کہ پتا ہوتا ہے کہ آج امام حسین کی ولادت کا دن کا جلوس مطلب منایا گیا، جشن وغیرہ تھا، وہ جلوس سے میلاد بھی تھا اور لنگر حسینی بھی تھا۔ تو اس حوالے سے یعنی کہ دعوت اسلام کے ایک دینی کام الحمد للہ پھیلتا رہتا ہے، ہفتہ مدنی مذاکرہ سالوں سال یعنی کہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔
یہاں پہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے سننے کے لیے، میں پہلے ایک دفعہ آیا تھا اور ماشاءاللہ یہاں پہ آ کے کافی روحانی سکون ملا اور بڑی فیض و برکات ملی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور میں اس دفعہ بھائی کو بھی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم دائم رکھے اور مولانا الیاس قادری صاحب کی زندگی اور صحت تندرستی دے۔
مدنی مذاکرے کے اندر ظاہری طور پر جو ہمارے ظاہر کے اندر گناہ ہیں، باطن کے گناہ ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ہمارے گھریلو معاملات جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلومات دی جاتی ہے، گناہ کیا ہے، کس کس طرح کے گناہ ہوتے ہیں ان کی معلومات دی جاتی ہے، کون سے اعمال ہم کریں تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اس طرح کی اور ہر طرح کی جو دینی اور سماجی شعبہ جات ہے تمام کے بارے میں ہی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔
ماشاءاللہ ابھی سے پیر صاحب نے رمضان کے حوالے ترکیب دلانا شروع کر دی ہے، وہ ماشاءاللہ ذہن بھی بن رہا ہے، انشاءاللہ پوری نیت ہے کہ انشاءاللہ 30 کے 30 روزے رکھنے ہیں، تو اللہ پاک نیت پہ استقامت نصیب فرمائے اور باپا کو اسی طرح اور مدنی دھوم پھیلانے کی برکتیں حاصل ہوں، دعوت اسلامی کو بہت زیادہ ترقی عروج عطا ہو۔ ماشاءاللہ بہت اچھا دعوت اسلامی نے ہمیں یہ ماحول دیا ہے۔
ماشاءاللہ یہ تو ہمارے امیر سنت کی بہت پیارا انداز ہے کہ جب بھی کسی صحابی رسول یا بزرگان دین میں سے کسی بزرگ علیہ رحمت کا عرس آتا ہے تو ہمیں ان کی سیرت کے تعلق سے محافل کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، اسی طرح مدنی مذاکروں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، جیسے آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کے موقع پر مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ تو شہباز بھی یہ ہوتا ہے کہ اس سے بندے کی جو شخصیت ہیں جن کے بارے میں عرس منایا جا رہا ہے ان کی سیرت قلم ہوتا ہے، پھر اس سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے اس کا سکھائیں تو انشاءاللہ عزوجل وہ بھی ابھی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ان کے نام لینے والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ بڑے ہو کر بھی انہی کی سیرت پر، انہی کی عقائد پر۔ اور میرے علیہ سنت کا اس حوالے سے بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں صحابہ کی محبت بھی دی، اہل بیت کی محبت بھی دی، اور ہمیں ان کے جو ہے ذکر کرنے کا انداز بھی سکھایا۔
الحمدللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مختلف مقامات پر جمع ہو کر اسلامی بھائی مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم جس جگہ موجود ہیں، گل بہار کھجی گروڈ، جی ہاں، الحمدللہ ایک بڑی تعداد تقریباً 100 سے زائد اسلامی بھائیوں نے یہاں جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اسلامی بھائیوں کے تاثرات کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا نام؟
میرا نام دانش احمد ہے۔
حسن نژاد تاری،
محمد حسنین نژاد تاری،
کیل شاہ تاری،
محمد امتیاز اتاری،
عبد الصبور اتاری،
محمد شمویل اشرفی اتاری۔
ہمارا علاقہ گل بہار کھجی گراؤنڈ ہے، UC 7، اور میری جو ذمہ داری وہ ووٹ نگران کی ہے۔
الحمدللہ ہمارے گل بہار علاقے میں تقریباً ایک عرصے دراز سے یہ مدنی مذاکرہ کی ترکیب ہے کہ اجتماعی طور پہ یہاں پہ بیٹھ کے سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، ایک کثیر تعداد یہاں پہ الحمدللہ شرکت کرتی ہے۔
یہاں جمع ہو کر دیکھے گا تو ایک مجمع میں بیٹھ کر دیکھنے کے جو فوائد ملتے ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر دیکھنے میں فوائد نہیں ملتے۔
مدنی مذاکرے کے تو ویسے بھی بہت سارے فوائد ہیں، ہمیں علم دین بھی حاصل ہوتا ہے، پھر ہمارے گھریلو مسائل، دینی مسائل، وہ ہمیں یہاں سے حاصل ہوتی ہیں۔
الحمدللہ مدنی مذاکرے کی برکت سے یہ تو چیز واضح ہے کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں اس کی برکت سے مدنی قافلے میں سفر بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہفتہ اور اجتماع کے حوالے سے ہمارے علاقے سے گاڑیاں جاتی ہیں، اور جو مدنی مذاکرہ اس کی برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں اس کی برکت سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور علم دین سیکھنا ایک اچھی اور اعلیٰ افضل عبادت ہے۔
ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی تو کیا بات ہے، مدنی مذاکرے میں نماز وغیرہ، رمضان کے روزے آ رہے ہیں اس کے متعلق، اور اس کے علاوہ بہت کچھ علم دین حاصل ہوتا ہے، اگر انسان توجہ سے سنے اور سیکھنے کی نیت سے بیٹھے تو بہت کچھ سیکھتا ہے۔
الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی برکت سے نمازوں کا بھی ذہن بنتا ہے، مدنی قافلوں میں شرکت کا بھی ذہن بنتا ہے۔
سب سے بڑی بات یہ ہمارے لیے ایک بہت فائدہ مند ہے کیونکہ لوگوں
کے پاس ظاہر سی بات ہے ہفتے بھر میں ٹائم نہیں ہوتا، اور سیٹرڈے میں اکثر لوگوں کا ہاف ڈے ہوتا ہے، وہ لوگ آتے ہیں، اور یہاں پہ ایک موقع اچھا ہے کہ علم دین حاصل ہوتا ہے، فرض علوم حاصل ہوتا ہے، اس سے یہ کہ ہمارے پاس ایک طریقے سے دیکھا جائے تو فرض علوم کا خزانہ ہے۔
الحمدللہ مجھے تقریباً 1.5 سے 2 سال اس مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پہ علم دین حاصل ہوتا ہے۔ امیر السنت جو سوالات ہوتے ہیں ان سوالات سے ہمیں نہ صرف دینی بارے میں معلومات ہوتی بلکہ دنیا کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوتی ہے، گھریلو مسائل اور دیگر بہت سی چیزیں یہاں سے الحمدللہ سیکھنے کو ملتی ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ چلو 44 سنہ ہجری کے ماہ شعبان شریف، ماہ درود و سلام، آقا کے مہینے کی آج 12ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 12، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد، اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد۔ نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہیں گے مفت میں ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو، پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو، ورنہ نہیں کھا پی سکتے مسجد میں، نہ افطار کر سکتے ہیں۔ تو افطار کا مثلا وقت آ گیا، افطاری بھی آ گئی، اب وہ اعتکاف کی نیت نہیں ہے، تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اس کے بعد اب بھلے آپ افطار بھی کر لیں۔ البتہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو 12 بار درود پڑھ لیں یا نفل پڑھ لیں مکروہ وقت نہ ہو تو، یا اس وقت کی نماز پڑھ لی، اب بھلے کھائیں پیئے۔ تو اب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا، اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
تاخیر پر امیر اہل سنت
کی معذرت چاہتا ہوں، میں تاخیر کی پر جو شرکت ہوتی ہے میری، اصل میں جاؤں نا تو پاکستان سے 1 گھنٹے کا فرق ہے، یعنی سمجھو اس وقت میں آپ کے 8:45 بجے، یعنی ہمارے یہاں کے 8:45 بجے سے پہلے آ کر بیٹھ جاؤں، جبکہ 8:45 بجے تو شروع ہونا تھا مدنی مذاکرہ، تو 1 گھنٹے کا فرق ہے، اس لیے بہت معذرت، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن خیر تلاوت، نعت شریف، بیانات وغیرہ کا سلسلہ تو جاری ہی رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جس طرح آج کل مہنگائی کا دور چل رہا ہے اور اس دور کے اندر جو ہے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ پرابلم کریڈٹ ہو رہی ہیں، جیسا کہ گندم وغیرہ ہو گئی آٹے کے سلسلے میں، تو میں اس کو گندم کو 2 من یا 4 من اپنے گھر میں رکھنا چاہوں، سٹاک کرنا چاہوں، تو ایسا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ذخیرہ اندوزی تو نہیں ہو جائے گی؟
اپنے استعمال کے لیے جو گھروں میں تو عام طور پر لوگ رکھتے ہی ہیں لے کر، تو اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہہ سکتے، ہرس کا نام اگر دینا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے دینے میں، ہرس ہے یا یہ وہم ہے کہ پتہ نہیں مہنگا ہو جائے گا، کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا وغیرہ، یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی اسٹاک کر لیتا ہے لالچ میں آ کے، پھر گھن لگ جاتا ہے، گھن اور لال لال کیڑے آپ نے دیکھے ہوں گے گیہوں میں، تو یہ بعض اوقات پھر گل سڑ جاتے ہیں، بارشوں کے سلسلے میں اگر کوئی چھتیں ٹپکتی ہیں تو وہ پانی اس میں گندم میں گیا تو وہ گندم پھر، تو اس طرح اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی ایسے علاقے ہوتے ہوں گے کہ جو مالدار لوگ بھی ہوتے ہوں گے اس میں غریب بھی ہوتے ہوں گے، تو مالدار بہت زیادہ اشتاق ہرس کی وجہ سے گھر میں کر لیتے ہوں گے اناج کا، تو غریب بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہوں گے، اور یوں ہو سکتا ہے اس علاقے میں بھاؤ بھی بڑھ جاتا ہو، اس طرح کی اس میں بھی ہیں مطلب معاملات۔ تاہم یہ کہ اگر کوئی اس طرح گھر میں اپنے لیے جمع کرتا ہے تو یہ ہے کہ جائز ہے، ہاں بری نیت نہیں ہونی چاہیے کہ غریبوں کو نہ ملے، دوسروں کو نہ ملے، بس مجھے ہی ملے، میں ہی کھا جاؤں سب، تو یہ اس کو مطلب بعض صورتوں میں بہت مہنگائی ہے اور میں اگر خرید لیتا ہوں تو اس طرح اور مہنگائی بڑھ جائے گی، تو یہ ظاہر ہے کہ اپنے بھائیوں کی بدخائی یعنی برا چاہنا ہے اور اس یہ نہیں ہونا چاہیے، تو موقع کی مناسبت سے آدمی اپنے گھر کے لیے چیزیں ذخیرہ کرے۔ اب رمضان شریف کی آمد ہے تو رمضان شریف سے پہلے ہو سکتا ہے کہ بہت سارا لوگ مطلب اناج وغیرہ خریدیں گے، کیونکہ رمضان میں ہمارے یہاں دام بڑھ جاتا ہے بعض چیزوں کا، جو کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ، تو اس لیے اگر کوئی کرتا ہے تو شرن کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ارشد محمود عباسی، ہمارا بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے۔ میری بزنس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی التجا تھی، ہمارا جتنا بھی رو میٹیریل آتا ہے، خام مال جو آتا ہے، تو اس میں کریڈٹ کے ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں اور کیش کے ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے میں رہنمائی چاہوں گا کہ شریعت کے اعتبار سے اس میں کیا حکم ہے۔
تو مسئلہ یہ ہے کہ نقد سستا خریدنا، سستا بیچنا، اور ادھار مہنگا بیچنا، یہ شرعاً جائز ہے، البتہ اس میں بعض خرابیاں یہ ہوتی ہیں کہ بھائی اتنے عرصے تک آپ پیمنٹ کریں گے، اب اس میں اگر دن زیادہ ہوئے تو پھر اس کا یہ جرمانہ، فائن یا جو بھی ہے پینلٹی، وہ بھی اس میں یہ ترکیب ہوتی تھی، یہ صورتیں ناجائز ہے پھر پینلٹی والی، ورنہ مہنگا بیچنا ادھار میں جو بیچا جاتا ہے یہ درست ہے، اس میں عرض نہیں ہے، جبکہ اور کوئی خرابی نہ ہو، جیسے میں نے ایک خرابی کا آپ کو بتایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
دل اتاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے، میرا مرشد کریم امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال تھا، پیارے مرشد کریم یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو بالکل خاموشی سے پڑھتے ہیں، ان کے یہاں تک کہ ہوٹ بھی نہیں ہل رہے ہوتے اور بالکل پوری نماز خاموشی سے وہ پڑھتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟
جو نماز میں قراءت پڑھنا ہے تو اس میں یہ فرض ہے کہ اتنی آواز نکلے، مخارج سے حروف اس طرح ادا ہوں کہ اگر کوئی سننے میں رکاوٹ نہیں ہے تو یہ سن سکے، بھلے رکاوٹ ہے جیسے شور شراپا وغیرہ ہے یا بہرا پن ہے، لیکن بولنے پر قدرت ہے اس کو، تو اب اتنی آواز ہو کہ اگر یہ بہرا پن نہ ہوتا، سکل سماعت جس کو بولتے ہیں، سننے پر بوجھ کسی طرح کا نہ ہوتا تو یہ سن لیتا، اتنی آواز یہ فرض ہے، ورنہ یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ التحیات پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ کہ اس کو سننا ہے، درود ابراہیم پڑھیں گے تو اس کو، جو بھی جہاں پڑھنا مقرر کیا گیا تو اس کو سننا بھی ہوتا ہے، اتنی آواز. ہاں دوسروں کا آواز نہ جائے. بعض اس طرح یہ نیا مسئلہ پتا چلتا ہے تو پھر اتنی زور سے پڑھتے ہوتے ہیں کہ دوسرے نمازی اطراف میں یا برابر میں بےچارے بیٹھے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز, وہ تنگ آ جاتے ہیں. تو اتنی آواز بھی نہ ہو, آواز اتنی ہو کہ خود سن سکے. جس کی آواز دوسروں کو جاتی ہے, دوسرے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ تم بہت زور سے پڑھتے ہو, تو ایسوں کو مزید پریکٹس بڑھا دینی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے.
تلاوت کرنے کے بھی تلاوت کرنے کے وقت بھی ایک یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن کھول کر تلاوت کرتے ہیں مگر وہ اگر ان کو کہے کہ یہ آپ کیا کرے تو کہ دل میں پڑھ رہے ہیں, تو ان کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اب دل کی تلاوت کے کوئی فضائل ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے اس طرح کی, البتہ وہ تلاوت وہی ہے کہ اس طرح پڑھے کہ خود سن سکے. کیونکہ حروف مخارج سے ادا ہونا تجوید کا ایک نظام بنا ہوا ہے, پورا نظام ہے تجوید قراءت تجوید, تو یہ خالی چپ چاپ اس سے نہیں ہوگا. ہاں قرآن کریم اگر عبادت کی نیت سے کوئی زیارت کرتا ہے تو یہ اس زیارت کا اس کو ثواب ملے گا. یہ تلاوت نہیں ہے, یہ قرآن کریم کی زیارت ہے. کسی کو یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے پارے پڑھ لیے یا اتنے قرآن ختم کر لیے. اور یہ تو کوئی یوں بھی کرتا ہے, بعض ایسے ہوتے ہیں زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتنا زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے. تو جہاں مل کر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے, جیسے مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اعتکاف میں, خاص کر پہلی صف میں بیٹھ کے تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ختم قرآن ہوتا ہے یا تیجا وغیرہ ہوتا ہے, اس میں سب زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یعنی کئی افراد زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح سب کا مل کر زور زور سے تلاوت کرنا, اس کو بہار شریعت میں حرام لکھا ہے. یہ طریقہ بھی غلط ہے. بس اتنی آواز ہو خود سنیں. ہاں اکیلا ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے, یا کوئی ورد و وظیفہ کرنے والا نہیں ہے, یا لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں, تو ایسے میں تلاوت کرتا ہے, یا اکیلا کمرے میں اور تلاوت کر رہا ہے اور کسی سونے والے کو, نماز پڑھنے والے یا ورد و وظیفہ کرنے والے کو کوئی ایزا نہیں ہو رہی, تو ایسی صورت میں زور سے پڑھ سکتا ہے. لیکن میری ہے کہ وہ سننے اگر لوگ وہ کام کاج کرتے ہیں تو کوئی بھی نہیں سنے گا, ماں تو اس طرح زور سے پڑھنا تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں. تو یا تو لوگ سننے کے لیے حاضر ہوں, یا کوئی سننے کے لیے حاضر ہے اس وجہ سے زور سے پڑھ رہا ہے تو اجازت ملی, یا پھر بالکل ہے ہی اکیلا اور اب زور سے پڑھ رہا ہے تو خود کو ایزا پہنچے اتنا بھی زور نہیں لگانا. جیسے ہمارے نعت خوان زور لگاتے ہیں بعض اوقات, سب نہیں لیکن بعض اوقات لگاتے ہیں, بعد میں غرارے کرتے ہوں گے, گلا بیٹھ جاتا ہوگا اور ٹیبلٹ ڈھونڈنے نکلتے ہوں گے. تو اپنے آپ کو ایزا دینا یہ بھی شرن جائز نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات ذکر و اذکار میں ہوش و حواس کے باوجود اللہ اللہ زوردار اس کو ٹکر ماری, اس کو لات ماری, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. نہ اپنے آپ کو تکلیف دینی ہے نہ کسی کو تکلیف دینی ہے. تو زوردار ذکر اللہ اللہ کرتے ہیں, بعض اوقات ان کے بھی گلے پھٹ جاتے ہوں گے, گلے بیٹھ جاتے ہوں گے. تو ہر چیز میں شریعت اعتدال پسند کرتی ہے, میانہ روی, یعنی نہ افراط بھی نہیں تفریط بھی نہیں, اتنا بھی نہ بڑھا دیں کہ تکلیف میں آ جائیں, اور اتنا بھی نہ گھٹا دیں کہ اپنے کان سے بھی نہ سن سکیں. ہاں ذکر خفی اور چیز ہے جو مطلب بغیر زبان کے ذکر کیا جاتا ہے, اس کی بھی اپنی صورت ہے, لیکن یہاں مراد وہ ذکر جلی کی بات ہو رہی ہے, جو آواز سے پڑھا جاتا ہے اس کے مسائل ہو رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کے بارگاہ میں اگر اولاد گناہ کریں تو کیا مرحومین والدین کو تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا.
جی ہاں, وہ اولاد کے اعمال جو ہیں وہ ان کے والدین جو فوت شدہ ہوں تو ان کو پہنچائے جاتے ہیں ہفتے میں ایک دن. جب اس میں نیکیاں ہوتی ہیں نا اولاد کی طرف سے نیکیاں, تو اس میں ان کا چہرہ بشاشت سے کھل جاتا ہے, خوشی کے آثار اس کے چہرے پر آتے ہیں. اور اگر گناہ پہنچتے ہیں کہ بھئی میرا بیٹا تو گناہ کر رہا ہے، بیٹی تو بے پردہ پھر رہی ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، گالیاں نکال رہے ہیں، فلمیں ڈرامے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، گانے سنتے ہیں موبائل فون پر یا واٹس ایپ پر، یہ مطلب غلط حرکتیں ہیں، گناہ بری کر رہے ہیں، یہ سب جب پہنچتے ہیں ان کو تو اس سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر کدورت آتی ہے، چہرہ مرجا جاتا ہے۔ تو نیکیاں کر کے اپنے ماں باپ کو قبر میں خوش رکھنا چاہیے، نہ کہ گناہ کر کے۔ زندگی بھر تو سکھ دیا نہیں دیا وہ آپ کو پتا، اب دنیا سے جانے کے بعد تو ان کو سکھ دو، تو یہ دنیا کے جانے کے بعد بھی سکھ نہیں دیتے۔ بہت پہلے کی بات کرتا ہوں، جب دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا تو میں کسی کو دیکھتا نا کہ یہ یتیم ہے، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ تو بہت شریف ہوگا، بہت نیک ہوگا کہ اس کا باپ بےچارے کا فوت ہو گیا ہے۔ پھر جب میں تھوڑا یوں سمجھ پڑی نا، تجربہ ہوا، اور یہ سب سے زیادہ فٹے باز ہوتا ہے، یہ یتیم ہوتا ہے۔ ایک یعنی کہ جو ایک چوٹ کرنے کے لیے بات کرتا ہوں کہ جب تک باپ تھا تو لگام تھی، تب بے لگام ہے، یعنی مطلب جانے والے سے عبرت نہیں لیتے ہم لوگ، کہ جو گیا وہ خاموشی سے پیغام چھوڑتا گیا کہ پیچھے اب تیری باری ہے، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ گھر کے ماحول میں والدین کو بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ روا رکھنا چاہیے، اس حوالے سے ذرا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔
اللہ اکبر۔ بعض اوقات تو اس طرح احساس محرومی کی وجہ سے یا اوور لمٹ اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے بھی وہ دل برداشت ہو کر کہ جب دیکھو ڈانٹ پڑتی ہے، جب دیکھو مار پڑتی ہے، جب دیکھو ذلیل کیا جاتا ہے، تو اولاد اس طرح بھی اس کو آہستہ 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 اس کے دل میں اپنے والدین سے نفرت، زندگی سے بیزاری، بے بسی کہ میں کچھ کر تو سکتا نہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا، میری سنتے نہیں ہے، جب بات کرتا ہوں تو مار پڑتی ہے، جھاڑ پڑتی ہے، تو اس طرح اولاد خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح فیل ہو جائے نا بچہ، تو آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو کچھ نہ کہا کریں، اگر کہنا ہے تو ابھی جیسے فیل ہو کر آیا نا تو اس کو کچھ نہ کہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو تسلی کے ساتھ مزید تیاری کا ذہن دے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، امتحان ہے، اس میں تو فیل پاس کا سلسلہ رہتا ہے، بیٹے اور محنت کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ یہ میں مشورہ ہے، سمجھ میں نہ آئے تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ پھر اپنے یا تو بیٹے سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا اس کو مطلب مزید خراب کر بیٹھیں گے، گھبرا کے پھر وہ مطلب ہو سکتا ہے گھر چھوڑ کے بھاگ جائے یا کچھ کا کچھ کر لے۔
حضور یہ سمجھنا پڑے گا، آپ نے جو فرمایا یہ سمجھنا پڑے گا، جو آپ اس وقت فرما رہے ہیں، یہ میری درخواست ہے کہ آپ یہ ان کو یہ کہے گا میری بات سمجھ لیں۔ میں نے جو سوسائڈ کی جو وہ پڑھی ہے وجوہات ایک ریسرچ کے اندر، تو دوسری یا تیسری خودکشی کی بڑی وجہ یہ ہے جو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں اور وہ والدین یا خاندان یا رشتہ دار یا معاشرے کی طرف سے ان کے فیل ہونے یا ان کے پراپر مارکس نہ آنے کی وجہ سے جو انہیں ملامت کی جاتی ہے، اس کے خوف سے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں، لڑکے بھی کر رہے ہیں۔ تو میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ ان کو یہ منوا دو کہ بھائی میری بات مان لو، آپ نے بولنا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ معاشرے والوں کو بھی کہتے ہیں، خاندان رشتہ داروں کو، اور اسپیشلی جو ٹیچرس ہوتے ہیں جو اسکول میں پڑھاتے ہیں وہ بھی مطلب کہ کم نہیں کرتے، پھر بڑے پوری کلاس کے اندر، یعنی ماں باپ گھر کے اندر اور ٹیچرس کلاس کے اندر جو ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، اور پھر وہ اسٹوڈنٹ جو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ رویہ رکھتے ہیں کہ ہم تو پہلے پتا تھا تو ایسا ہی ہے، اور والدین کا اس میں ایک جواب شاید آپ کو یہ مل سکتا ہے کہ ہم کیا کریں، پورا سال اس کو فیس بھری ہے، اس کے ایگزامینیشن فیس بھری ہے، اس کی ایڈمیشن فیس بھری ہے، لاکھوں روپے اس کے اوپر سال بھر خرچ کیا تھا، اس نے تھوڑی کہتا کہ فیل ہو کر آ جائے گا، تو یوں یہ ساری چیزیں ہیں، تو ماشاءاللہ آپ سمجھا دیں ان کو۔
تکفین و تدفین کا خرچہ بھی اب برداشت کرنا پڑے گا، اور صدمہ بھی لینا پڑے گا اگر اس نے کچھ کر دیا تو، خدا نہ خواستہ۔ تو اس میں تو برسوں سے کہتا ہوں یار، جو پاس ہوتا ہے نا اس کا تو حوصلہ ویسے ہی افزا ہوتا ہے، بڑا ہوا ہوتا ہے، سارے اس کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں، میں تو فیل ہونے والے کی پیٹ تھپکوں اور اس کو تحفہ دینا چاہیے، جو فیل ہو جائے نا اس کو تحفہ تسلی کا، محبت کا، پیار کا، کہ معافی مشکل، دنیا کا امتحان ہے یار، کوشش کرو آگے بڑھ جاؤ گے، قبر و آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا ہے، اس میں دوبارہ چانس نہیں ملے گا، یہاں دوبارہ چانس موجود ہے. میں نے کہا جو بیچارہ فیل ہوتا ہے نا یار اس کو بھی تحفے دینے چاہیے، اس کو بھی شاباش ملنی چاہیے کہ یار بیچارے نے محنت تو کی، کوشش کی، کوئی جان بوجھ کے تھوڑی فیل ہوتا ہوگا. تو چلو کوتاہی بھی کرتے ہیں طلبا، لیکن یہ کہ اب اس طرح ہمارے ڈانٹ ڈپٹ سے اس کا دل دکھانا تو جائز نہیں ہو جائے گا نا، اس کے دل آزاری ہے، اس کو طنز کرنا کہ تو کوڑ مغز ہے، تو مطلب یعنی کہ اکھڑ ہے، تو ٹھوٹ ہے، تو ایسا ہی ہے، تو ایم آئی ہے، تو یہ تو گناہ کر رہے ہیں. اب اس کو دل دکھا کے دوست کرتے ہیں، احباب کرتے ہیں، ٹیچر بھی اس کو ڈانٹ پلاتے ہوں گے، پتا نہیں کیا کیا بچا، پھر ماں باپ تیار ہوتے ہیں اس کے استقبال کے لیے، اور یہ جو کھڑی کھڑی سناتے ہیں، تو اس سے بیچارہ یہ بے بس طالب علم کہ کہاں جائے گا، مدینہ، مدینہ کا ویزا بھی تو نہیں لگوا دیتے نا اس کو. تو اس لیے مہربانی کر کے جو فیل ہو جائے نا اس کو ڈانٹا نہیں کریں، تسلی دیا کریں، اگر آپ کو اپنا بچہ عزیز ہے تو. اس لیے دنیا کے امتحان میں اگر فیل ہو گیا تو یہ نہیں ہے کہ مطلب جنت میں نہیں جائے گا، اصل کامیابی تو وہ جنت میں جانا ہے، جو اپنے جو عذاب دوزخ سے بچ کر جنت میں چلا گیا حقیقت میں وہ پاس ہے، وہ کامیاب ہے. مفتی صاحب سے آیت سنتے ہیں،
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچایا گیا، دور رکھا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا.
اصل فکر تو اس کامیابی کی کرنی ہے، یہاں فیل نہیں ہونا. خیر دنیا میں بھی جو جائز امتحان آتے ہیں اور جائز تعلیم آتے ہیں اس میں پاس ہونا ہے اپنے کو، کوشش پوری کرنی ہے، لیکن اس کی جتنی کوشش کرتے ہیں نا 1% بھی اتنی قبر و آخرت میں پاس ہونے کے لیے ہم لوگ کوشش نہیں کرتے، یہ رونا تو ہے. مطلب تمہارا لے کے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر دنیا میں جینا ہے، کسی کی جان سے نہیں کھیلنا. تو اس میں یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ اتنا انصاف کرنا، اتنا انصاف کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک دو حدیثیں پیش کرتا ہوں، صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ. حضرت نعمان بن بشیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے میرے والد نے کچھ عطیہ دیا، یعنی کوئی گفٹ دی مجھے، تو عمرہ بنت رواحہ بولی میں تو راضی نہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کر لوں. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئے اور عرض کیا، میں نے اپنے اس بیٹے کو جو عمرہ بنت رواحہ سے ہے ایک عطیہ دیا، ایک تحفہ دیا. وہ کہتی ہیں میں یا رسول اللہ آپ کو گواہ بنا لوں. رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو اسی طرح دیا ہے؟ عرض کیا نہیں. فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. حضرت نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد لوٹ گئے، پھر اپنا عطیہ یعنی جو کچھ دیا تھا واپس کر لیا. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا. تو یعنی ایک اولاد کو تحفہ دینا، دوسرے کو نہ دینا، یا ایک کو زیادہ دینا، ایک کو کم دینا، یہ نہ ہو، بلکہ یہ کہ سب کے ساتھ انصاف ہو. پانچ بیٹے ہیں مثلا، پانچ بیٹے ہیں، تین بیٹیاں ہیں، تو ایک کو آپ نے 100 روپے دیے، باقیوں کو 50-50 دیے، تو یہ نہ ہو، اب سبھی کو 100-100 دیں. اچھا یا یہ ترکیب نہیں ہے کہ جیسے کہ مرنے کے بعد ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو بیٹے کو ڈبل ملتا ہے، بیٹی کو سنگل ملتا ہے، یا یہ نہیں ہے سب کو پورا پورا بیٹی بیٹا. ہاں جو نیک پرہیزگار ہے اور اس کو زیادہ دیا، یا جو بیٹا ایسا ہے کہ اس کو دیں گے تو یہ ابھی بدماشیاں کرے گا زیادہ جا کر، یہ جوا کھیل کے آ جائے گا، یہ شراب خرید کے لے گا، ڈھینچ لے گا، چڑھا لے گا شراب، اس لیے نہیں دیا، وہ الگ صورتیں ہیں، ورنہ جنرل یہ کہ سب کے ساتھ اسی طرح کر رہا ہے کہ سب کو برابر برابر دیا جائے. اس مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ باپ اپنی زندگی میں بیٹا بیٹی ساری اولاد میں برابری کرے، بیٹا کے لیے دگنا حصہ بعد وفات ہے، حتیٰ کہ پیار محبت بلکہ چومنے میں بھی برابری کرے. اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو سب میں برابری کرنا افضل ہے، لیکن اگر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل دینا چاہے تو دے سکتا ہے، جائز ہے. اگرچہ قدرتی طور پر چھوٹے بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاطمہ زہرا بہت پیاری تھی کہ سب سے چھوٹی تھی. تو بہرحال کہ بچہ پیارا لگ رہا ہو تو کیا، نل کم لگ رہا ہو تو کیا، سب کو دینا برابر برابر ہے، یہاں تک کہ چومنے میں برابری کرنی ہے. کہ ایک بچے کو اگر دو بار آپ نے پپی کی بوسا لیا، چوما تو، اور دوسرے کو ایک بار چوما نہیں، اس کو بھی دو بار چومے. یہ بچے بعض اوقات نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، بھلے بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی حس ہوتی ہے. یہ جبھی تو روتے ہیں، ہنستے ہیں، ضد کرتے ہیں، کھانے پینے کے لیے مطالبے کرتے ہیں نا، یعنی سمجھتے تو ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں. تو اس طرح ان کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ بھی ان کو بعض اوقات سمجھ پڑتی ہے. تو ایک کو چوما تو دوسرے کو چومے، ایک کو گود میں لیا تو دوسرے کو بھی لے لیں، ورنہ کسی کو اس وقت نہ لیں جب ایک سے زیادہ موجود ہیں کہ اس کا دل ٹوٹے گا. اور ایک کے سامنے دوسرے کو اس طرح نہ لپٹائیں، جپٹائیں کہ دوسرے کو بولے کہ باپ جب دیکھو اس کو لپٹاتا ہے، اس کو میرے کو تو پوچھتا ہی نہیں ہے. تو اس طرح بھی اس کے دل میں احساس محرومی پیدا ہوگا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے جیلیسی حسد ہو جائے جس سے پیار کیا جاتا ہے، اور یہ جیلیسی کی وجہ سے اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. بھائی بھائی ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالتے ہیں. تو یہ مطلب بہت سوچ سمجھ کر اپنی اولاد کی ہمیں تربیت کرنی ہے. یہ سب ہمیں اسلام سکھاتا ہے. یعنی جو بولتے ہیں کہ یار یہ پڑھے لکھے ہیں فلاں، یہ پڑھے لکھے ایسی ایسی خرابیاں ان میں ہوتی ہیں، یعنی مجھے تو تجربات، میری تو عمر گزر گئی، بظاہر بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایسی ایسی اولاد کے تعلق سے یہ بھولے کر رہے ہوتے ہیں کہ علامان والحفیظ. اور ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان مولویوں کو تو کوئی دین دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ان بیچاروں کی یہ بھی غلط فہمی ہے، سمجھے، ان کی تربیت کی کمی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور تربیت اولاد کی، صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے لیے تربیت اولاد نامی ایک چھوٹی سی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، آپ وہ خرید لیں مکتبۃ المدینہ سے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ لیں. انشاءاللہ اولاد کے تعلق سے آپ کو اچھی معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور بیٹی کے تعلق سے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری بات اسی انہی تحفہ دینے کے اس عنوان میں ارشاد فرمائی ہے کہ دینے میں تو برابری کرے لیکن اگر بیٹی اور بیٹے دونوں ساتھ بیٹھے ہیں تو اعلی حضرت علیہ رحمان نے یہ بہت پیاری بات فرمائی ہے کہ بیٹی کو دینے میں پہل کرے کہ اس کا دل تھوڑا ہوتا ہے. تو بیٹیوں کے تعلق سے خاص شفقت
پہل کرنا، جی جی
ہاں وہی بیٹیوں کے تعلق سے، کیونکہ ہمارے آج بھی وہ بیٹیوں کے تعلق سے جو موڈ خراب ہونے والا جو ہے نا وہ رجحان تو پایا جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کے تعلق سے جو شریعت دین اسلام ہماری جو تربیت فرماتا ہے، اور میرے سیدی اعلیٰ علیہ رحمان نے جو دینے کے تعلق سے جو خوبصورت بات فرمائی کہ دے برابر، لیکن بیٹی اگر ہو بیٹی بیٹے بیٹے تو بیٹیوں کو دینے میں پہل کرے، یعنی پہلے ان کو دے تو بہتر ہے کہ اس میں ان کی دل جو زیادہ ہوگی.
ماشاء اللہ. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر تھا کہ اتنے میں اس کا بچہ آیا، اس شخص نے اپنے بیٹے کو بوسا لیا اور پھر اپنی سیدھی ران پر بٹھا لیا. اس کی چھوٹی بچی بھی آ گئی جسے اس نے اپنے سامنے بٹھا لیا، یعنی نہ اس کا بوسا لیا اور نہ گود میں بٹھایا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان دونوں کے درمیان برابری کیوں نہ کی؟ مطلب ایک کو ران پہ بٹھایا تو اس کو بھی دوسری ران پہ بٹھا لیتے، اس کو چوما تو اس کو بھی چوم لیتے، برابری نہیں کی نا. تو یہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے استاد ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی پیاری باتیں ہیں میرے ارشاد فرماتے ہیں اور ہماری نفسیات کے عین مطابق ہی ہیں. اور جو بھی سمجھدار ہے سمجھ سکتا ہے کہ واقعی اس طرح اس کی بیٹی کو دل میں کوئی بات آ سکتی ہے کہ میرے بھائی کو اتنا مان مل رہا ہے اور مجھے سامنے بٹھا دیا. تو اسی طرح مطلب استادوں کو بھی چاہیے شاگردوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے. یہ ان کی بھی تربیت کون کرے؟ یہ بھی ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے کہ خدا کی پناہ. تو یہ سب کو مطلب نے کسی کا دل نہیں توڑنا ہے. ہم اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو اس کو دکھ تو نہ پہنچائے، کسی کو سکون دے نہیں سکتے تو اس کا سکون چھین تو نہ لے اس سے. کاش اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
توبوا الى اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ پاک پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان برابری کا سلوک کرو، حتیٰ کہ بوسہ لینے میں بھی برابری کرو، یعنی ایکول سسٹم ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیس بک کے ذریعے انیس رضا، انیس قادری بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر عمر ہونے سے پہلے ہی داڑھی کے بال یا سر کے بال سفید ہو جائیں تو کیا یہ بزرگی کی علامت ہے؟
بعض لوگ تو پیدا ہی بےچارے اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کا کلر بھورا ہوتا ہے اور بال سفید، یہ پیدائش ہی بزرگ ہوئے پھر. ایسا کچھ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ شرعی مسائل یاد کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتاتے ہیں.
عمل، عمل کرتے رہیں گے تو یاد بھی ہو جائے گا. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے عمل کی نوبت کم آتی ہے، تو اس کو یہ کہ بار بار اگر پڑھتا رہے اور اپنے اہل علم سے اس پر تکرار کرے، تو یعنی کہ ریپیٹ کرے اس کو اہل علم کے ساتھ جیسے استاد ہے، کیونکہ یہ تعلق اس کا تو اہل علم سے علماء سے تعلق ہے، تو علماء سے اگر اس کو دوبارہ پوچھے سمجھے کہ یہ میں دیکھے میرے کو یاد ہے کہ نہیں برابر، تو اس طرح دوسروں کو پھر بتائے، مگر جو اہل ہو اس کو بتائے اور استاد اجازت دے کہ ہاں تم اس کو بتا سکتے ہو، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے. کیونکہ مطلب ہر شخص آج کل مسئلے بتا رہا ہوتا ہے اور بالکل چلا رہے ہوتے ہیں، اندھی میں چلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ڈرنے والا کام ہے اور آخرت کو خطرے میں ڈالنے والا بات ہے لوگوں کو مسائل بتانا. جس کو نہیں آتا وہ نہ بتائے، تو اس طرح انشاءاللہ یہ یاد ہوتے رہیں گے. مسائل، نماز کے مسائل ہیں، روزوں کے مسائل، ابھی روزے آ رہے ہیں، اب آپ ادھر ادھر دیگر مسائل یاد کریں، کیا اس سے بہتر نہیں کہ ابھی فیضان رمضان کم از کم پوری پڑھ لیں؟ شعبان میں ویسے بھی ہمارے یہاں ترغیب ہے کہ فیضان رمضان پوری پڑھ لی جائے ماہ شعبان میں، تاکہ رمضان شریف کے لیے تیاری ہو جائے. تاکہ رمضان کے لیے دعا بھی کر لیتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، صلو علی الحبیب.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ شعبان شریف میں کتنے روزے رکھنے چاہیے؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزے رکھتے تھے، پورے مہینوں کے روزے نہیں ہیں، مطلب اکثر روزے. تو جو اگر اکثر رکھ سکتا ہے وہ اکثر رکھے، پورے اگر رکھ سکتا ہے، کوئی نقات کوئی اس کے دین و دنیا کے کاموں میں حرج نہیں ہوتی، روزی روزگار میں، اس میں اس میں، حقوق العباد میں، حقوق اللہ کی ادائیگی میں، کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا، تو بھلے پورے مہینے کے روزے رکھے. اس طرح پورے سال کے بھی کوئی رکھتا ہے، پانچ روزے حرام ہیں وہ مائنس کر کے، تب بھی حرج نہیں ہے. تو اپنی برداشت پر ہے, برداشت ہونی چاہیے, کوئی اس طرح کا اس کو فزیکلی بھی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ آگے جا کے خود تکلیف اٹھائے اور پھر عبادت میں کوتاہی کا شکار ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم.
ہمارے یہاں تو اس وقت سات شعبان المعظم میں پورے مہینے میں سات روزے, پانچ روزے اور تین روزوں کی ترغیب ہے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نمبر, اور 700 درود شریف ڈیلی, اور اس کی کارکردگی بھی جمع کروانی ہوتی ہے اپنے یہاں کے ذمہ دار جو ہوتے ہیں اصلاح اعمال کے. تو اس طرح اس کی کارکردگی مدنی مذاکرے کے بعد بیان بھی کی جاتی ہے کہ کتنے ہوئے. اس طرح کے شوق لوگوں کو بڑھتا ہے اعلانات کرنے سے, کارکردگی دینے سے. نام ہم لوگ نہیں بتاتے, بس فگر بتاتے کہ اتنے 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 اس طرح. تو آپ نے ابھی تک نہیں کی ترکیب تو کر دیجئے, نیت کر لیجئے کہ روزانہ 700 درود شریف اور 7 روزے رکھ لوں. ابھی تو 12ویں ہے آج, تو کافی دن ہے نا, آدھے مہینے سے بھی زیادہ وقت باقی ہے. پھر ہمارے 14 شعبان 15 شعبان یہ تو روزے کی ویسے ترغیب ہوتی ہے, اور میرے گمان میں لاکھوں اسلامی بھائی اسلامی مہینے رکھتے ہیں, یہ دو تو یہ ہو ہی گئے. پیر شریف کا ہمارا نیک اعمال میں ایک نیک عمل ہے, تو ہر پیر شریف کو روزہ یا ہفتے میں ایک روزہ, تو یوں 4 روزے یہ ہو گئے, ہو جائیں گے. تو یوں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے میں شاید کوشش کریں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ جذبہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ. اس وقت بھی ہمارے ساتھ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں اسلام میں موجود ہے, اور ابھی وہاں سے ہمارے حاجی رضا بھائی نے اطلاع دی ہے کہ آج ہمارے دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام کا آخری پیپر تھا, اور تقریباً 35 طلبہ نے پیپر دیا, اور 31 یعنی 35 نے پیپر دیا, اور 31 نے ہاتھوں ہاتھ اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے بھی پیش کیا ہے.
یہ تو ساری دنیا میں نمبر لے فرسٹ آ گئے
ماشاء اللہ.
یہ فقراء المدینہ جو ہوتے ہیں نا, کمال ہے ان کی قربانیاں, کمال ہے. غریبوں کی چاندی ہے ماشاء اللہ. بہت بہت مبارک. چار بیچارے جو ہیں وہ بھی ظاہر حسرت ہوتی ہوگی ان کو, لیکن ہو سکتا ہے بیچاروں کو مجبوریاں ہوتی ہوں. اگر مجبوری نہیں ہے تو یہ چار بھی کیوں سوچ بچار کر رہے ہیں. آپ بھی فقراء المدینہ کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیں 12 ماہ کے سفر میں. اور جو طلبہ کرام نہیں ہیں, اجازت ان کو بھی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی. یہ نہیں خالی طالب علم کا ہی مطلب یہ کام ہے, ہم سب کو کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بارک اللہ, بہت خوشی کی بات ہے. اللہ ان سب کو حقیقی معنوں میں مدنی قافلے کا مسافر بنا دے کہ یہ مدینے کا سفر کر لیں, حج بھی کر لیں. یہ سارے کے سارے جو 12 ماہ والے ہیں, اللہ کرے کہ حجی بن جائیں, مدینے کے مسافر بن جائیں. رمضان شریف کے پورے روزے بھی رکھنے ہیں انشاءاللہ, اور یہ 12 ماہ والے جہاں جہاں ان کو عالمی مدنی مرکز بھیجے, بنگلہ دیش کا جو ہمارے جو ذمہ داران ہیں جہاں جہاں بھیجے وہاں جا کر احتکاب بھی کرنے اور خوب سنتوں کی دھویں مچانی ہے انشاءاللہ. اللہ سب کو بے حساب بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
بنگلہ دیش میں بھی پورے ماہ کا سلسلہ ہے احتکاب کا, تو امیر سنت نے جیسے ترغیب ارشاد فرمائی, اگر ہمارے یہ طلبہ کرام ہیں اگر یہ وہاں کے مشاورت کو اپنے آپ کو سپرد فرما دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ انہیں کے ساتھ اگر متقف ہو جائیں گے پورے ماہ کا تو سب کو فائدہ ہوگا ان شاء اللہ.
غالباً ترکیب یہی ہوگی ان کی کہ پورے ماہ کا احتکاف کرنا ہے. یہ بہترین تربیت کا موقع ہوتا ہے احتکاف, جو ہے بہترین جدول اس میں ہوتا ہے تربیت کا, عبادتوں کا, تلاوتوں کا. انشاءاللہ ان کو موقع ملے گا اور سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
15 شعبان کی آمد ہے, یہ شب برات کے تعلق سے عاشقان رسول عبادات کا بھی ذہن رکھتے ہیں. آپ کیا مشورہ دیں گے کہ خاص خاص ان ایام میں کن عبادات کو زیادہ اہمیت دی جائے یا کی جائے, اسی طرح 14 شعبان کو بھی ہمارے یہاں روزہ رکھا جاتا ہے ماشاءاللہ، اور عصر و مغرب کے درمیان دعا استغفار وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے غروب آفتاب سے پہلے، اور مغرب کے بعد پھر نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کیا کیا عبادات مزید کرنی چاہیے 15 شعبان کے تعلق سے، کچھ ارشاد فرمائیں۔
شب براءت کے معنی چھٹکارے کی رات، تو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دنیاوی آفتوں سے، آخرت کی آفتوں سے چھٹکارا پانے کی رات، عذاب قبر سے چھٹکارا پانے کی رات، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا، چھٹکارا میننگ نجات، آزادی پانے کی یہ رات ہے۔ تو اس طرح مطلب اس رات کو غفلت میں نہ گزارا جائے۔ ماشاءاللہ ہمارا تو عصر سے ہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور دعوت اسلامی کے دیگر مراکز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا، تو یہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اعتکاف کی نیت سے نفل اعتکاف کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ عبادات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کے بعد 6 نوافل، پھر یاسین شریف، 2 رکعتوں کے بعد دعائیں نصف شعبان وغیرہ وغیرہ، یہ سب رسالے میں آقا کا مہینہ میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اور بھی مطلب یہ کہ قبرستان جانا بھی سنت ہے، سنت مستحبہ ہے کہ قبرستان کا جس کو موقع ملے بالکل قبرستان کی بھی حاضری دے، ایصال ثواب کرے۔ اور یہ رات جو ہے نا، اپنے ہم لوگ تو بچپن میں اس کو یوں سنتے تھے کہ یہ مردہ عید بولتے تھے، پھٹاکڑا عید بھی بولتے تھے، بالکل نا دانی کا دور یہ سنتے تھے، پھٹاکڑا عید تو پٹاخے پھوڑتے تھے، تو یہ تو بالکل رونگ غلط، پٹاخے پٹاخے اس رات کو جو پھوڑے جاتے ہیں تو گناہ کا کام ہے۔ نہیں، میمنی میں پٹاخڑا بولتے ہیں، اب میمن بھی پٹاخا بولتے ہوں گے تو خیر، تو یہ تو گناہ کے کام ہے۔ مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا زندگی میں کہ میں نے پٹاخے خریدے ہوں بچپن میں، کیونکہ ہمارے یہاں اس کو مردہ عید بھی بولتے تھے۔ یہ جو بڑے بوڑھے ان کو پتا ہوگا، اب تو نام اصطلاحیں یہ کوڈ سب بہت سارے تبدیل ہو گئے، تو مردہ عید، تو یہ ایک طرح سے مطلب اس میں کوئی خاص حرج لگتا نہیں ہے، سمجھے؟ تو مردہ عید میں پٹاخے نہیں پھوڑے جاتے، تو مردہ عید وہ اس طرح بولتے تھے کہ جن کی میت ہوتی ہے نا، تو یہ پہلی شب برات جب آتی تو وہ اس میں بہت ساری مطلب شیرینی، بڑے بڑے تھال بھر کے، اس سال سواب کی نیت بھی کرتے ہوں گے، تو یہ بانٹتے تھے۔ تو اب لوگ بچے بچے ہوتے تھے تو بھاگ بھاگ کے لیتے تھے، تو یوں مطلب یہ شب برات کو 14 شعبان کی شام کو یہ تقسیم، یہ چیزیں ہوتی تھی، اب بھی ہو سکتا ہوتی ہوں، تو یوں بچوں کا دل بڑا خوش ہوتا، ارے خوشی ہوتی، ہم لان جمع کرتے تھے، لان بولتے تھے، لان واٹائی تھی۔ تو یہ یوں یہ اچھا کام ہے، اگر اس سال ثواب کی نیت سے کوئی پہلے سال کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، فرض واجب نہ سمجھے اس کو تو جائز ہے۔ تو یوں مردوں کی عید کہ مردوں کو بہت سارا ثواب پہنچتا ہے، لوگ قبرستان جا کر ان کو اصال ثواب کرتے ہیں، تو ایک اچھی بات ہے۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتح رضویہ مخرجہ جلد 9 پیج نمبر 650 پر نقل کرتے ہیں، غرائب اور خزانہ یہ کتابوں کے نام ہیں، میں منقول ہے، یعنی بیان کیا گیا ہے کہ مومنین کی روحیں، مسلمانوں کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات، روز عید یعنی عید کے دن، روز عاشورہ یعنی عاشورے کے دن، اور شب براءت یعنی یہ 15ویں رات شعبان کی، تو شب براءت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں، اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے، پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والو، اے میری اولاد، اے میرے قرابت دارو یعنی رشتے دارو، صدقہ کر کے یعنی ہمارے ایصال ثواب کے لیے صدقہ خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو، ہے کون کے گریہ کرے یا فاتحہ کو آئے، بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کہ بھرن پھول, تو یوں شب برات کو بھی روحیں آ کر یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں کچھ دو, یعنی عیسیٰ علیہ السلام, ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کرو. تو پھر شب برات آ رہی ہے, مدینہ شریف میں تو کل بڑی رات ہے, اے پرسوں پیر شریف کو بڑی رات ہے, پیر منگل کی درمیانی رات, اور پاکستان میں اور بہت سارے ممالک میں یہ منگل اور بدھ کی جو بٹوین نائٹ ہے وہ شب برات, اور عرب ممالک میں بہت سارے ملکوں میں یہ پرسوں پیر کو بڑی رات ہے. تو یہ آ گئی ہے بڑی رات, تو روئیں پکار کر غمناک آواز میں وہ پکارتی. اب آپ سوچو کہ اس ٹائم پر گھر میں گانے بج رہے ہوں, گناہ ہو رہے ہوں, ان روحوں کو کتنی کیا فیلنگ ہوتی ہوگی. خدا بہتر جانے, کوئی روایتوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. بہرحال وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ کرتی ہیں, تو نفلیں پڑھ کر تلاوتیں کر کے خیر خیرات کر کے ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کرنا چاہیے. تو یہ شب برات ہے, اور اس میں میں ترغیب یہ دوں گا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم میں کا ہر فرد جس کو استطاعت ہے, جس کی حیثیت ہے, وہ اپنے کسی مرحوم عزیز کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 1500 روپے دعوت اسلامی کے مدنی عطیات یعنی فنڈ میں جمع کروا دے. تو اس طرح اگر سب 1500 روپے جمع کروائیں گے نا, 15ویں شریف کی نسبت سے, ہم لوگ تو نسبتوں والے ہیں, تو انشاءاللہ کروڑوں روپے اس طرح ہو سکتے ہیں اگر سارے کے سارے, کیونکہ دعوت اسلامی میں کروڑوں لوگ, کروڑوں افراد ہیں, دیکھا جائے تو گھوم پھر کے دیکھے تو لاکھوں کروڑوں بنتے ہیں. تو یہ اگر کریں تو میں نے تو دیکھو نیت کر لی ہے کہ 1500 روپے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کروں گا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 15ویں رات کو. اور غوث پاک اعلی حضرت سیدی قطب مدینہ, میرے والدین, میرے مرحوم بھائی اور میری مرحومہ, 4 بہنیں یا 5 بہنیں مرحومہ, میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی بعض فوت ہوئی ہیں اور ایک بھائی, تو یہ ہمارے کل میں گننا بھی بھول گیا یار, بارہ رسالت میں اور یہ تو 4 ہو گئے نا. اچھا میرے والدین یہ 6, میرے بھائی 2 بھائی ہیں, میرے 2 بھائی فوت ہوئے, ایک بہت چھوٹے تھے نابالغی میں فوت ہوئے تھے میری پیدائش سے پہلے, تو 2 بھائی تو یہ ہو گئے 8. اچھا میری 5 بہنیں میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں جو فوت ہو گئی ہیں, تو یہ سب بن گئے 12-13 بن گئے. اچھا 2 اس میں ایڈ کر لیتا ہوں 15 کی نسبت سے, تو میں انشاءاللہ 1500 روپے کے حساب سے, یہ 15 میں گنیت میں کمزور تھا میں میتھمیٹکس میں, کتنے بنیں گے 15,000 اور 7,500, 22,500 روپے میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کو ہماری ان ہستیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اور اپنے عزیزوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پیش کرنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم. میں بھر دوں گا انشاءاللہ 22,500. انہوں نے ہمارے لیے ماں باپ نے کیا نہیں کیا, اپنی زندگیاں لٹا دی ہماری پرورش میں, اب 1500 روپے لیے اپنے پلے سے نہ نکلے یار ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ کو بھی ہو سکتا ہے, جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے حیات ہیں کہ خدا کی قسم ہم زندہ رہ کر بھی مردوں کا رول ادا کر رہے ہیں, ایسے مطلب ہم لوگ زندگیاں ہماری اجڑی ہوئی ہیں گناہوں سے, مطلب یعنی کہ آلودہ ہیں, تو ہم حیات النبی کو بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں نا. تو یوں آپ بھی ہمت کریں, نگران شورا آپ بھی اعلان کرتے ہیں تو کرتے ہیں.
جی حضور, میں نے الحمدللہ 15 اور 15 جو آپ نے نیت کی ہے الحمدللہ اسی طرح کی میں نے بھی نیت کر لی ہے
انشاءاللہ 15 کی نسبت سے 1500 کے ساتھ انشاءاللہ میں پیش کروں.
امیر سنت کی آواز نہیں آ رہی,
یہ حاجی عبدالحبیب بھی اعلان کر رہے ہیں.
جی انشاءاللہ 15
کیا اعلان کیا سنانی ہے؟
میری نیت یہ ہے کہ جو 15 افراد کی آپ نے نیت کی ہے, ہستیاں بھی ہیں, ان کے لیے بھی سالے ثواب کے لیے 15 اور 15, پھر اپنے خاندان کے مرحومین کے لیے انشاءاللہ میں 30 اسلامی بھائیوں کے لیے انشاءاللہ 30 ہستیوں اور شخصیات کے لیے نیت کرتا ہوں. آپ کی مرحوم بہنوں اور آپ کے والدین کی بھی نیت میں نے کر لی ہے, تو انشاءاللہ 45,000 روپے انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا.
یہ بات ہوئی نا, سبحان اللہ. آج جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, کہاوت ہے, یہ تو شہد سے بھی بڑھ کر میٹھا ہے. رائے خدا میں خرچ کرنا, اور یہ آلہ, یہ رائے خدا میں خرچ کرنا ہی ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اموات کو, یعنی فوت شدہ جو افراد ہیں, ان کو عیسیٰ علیہ السلام قطعاً مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع, جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو چاہیے کہ اسے نفع پہنچائے. تو فوت شدہ کو جو ہم مثال اسباب کریں گے, یہ بھی ان کو نفع ہی تو پہنچتا ہے نا اس سے. حوالہ فتح رضویہ جلد 9 پیج نمبر 604. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی امی جان کا انتقال ہو گیا اور وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے, تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں ان کے پاس موجود نہیں تھا, اگر میں ان کی طرف سے کوئی خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی, میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. حوالہ بخاری کتاب الوصایا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل آپ نیت کہہ رہے, مجھے تو 15-15 کی اور یہ ساری نیت آنا شروع ہو گئی ہیں, 1500 × 15 تو آپ بھی نیتیں کریں, اللہ تعالیٰ نے چاہ تو اس کی خوب برکتیں ہمیں بھی ملیں گی, اور جن کے یہ سارے ثواب کے لیے ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ ان میں کئیوں کا ہمیں فیضان بھی ملے گا اور کئیوں کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی. اس میں میری درخواست آپ سب سے یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کہ 14 شعبان کو اللہ توفیق دے تو ہم عصر و مغرب ہی مسجد میں ادا کر لیں, اور جو آپ نوافل کے لیے جب اپنی مساجد میں جائیں گے مغرب کی نماز اور نوافل ادا کرنے کے لیے, تو انشاءاللہ تعالی وہاں دعوت اسلامی والوں نے بستے لگائے ہوں گے, سٹالز لگائے ہوں گے ڈونیشن فنڈز کے, تو آپ نے جا کر وہاں پر 1500 روپے, کم از کم 1500 روپے جیسے آپ نے نیت کی ہو تو وہ آپ جمع کرا دیجئے گا کہ یہ میرے فراہ مرحوم کے اصالے ثواب کے لیے, جو بھی آپ کی اللہ پاک کی توفیق سے جو نیت بنتی ہے وہ کر لیجئے گا. تو یہ تمام مساجد جہاں جہاں یہ ہمارے مغرب کی نماز اور پھر اس کے نوافل کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ وہاں بھی یہ سارا اہتمام کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو آپ جب شب برات کے اجتماع میں جائیں گے جہاں میدان اجتماع ہوں گے مساجد میں اجتماعات ہوں گے, تو وہاں بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے اس 1500 روپے کی کلیکشن یا اسے علاوہ کم زیادہ جو اللہ نے آپ کو توفیق دی اس کی کلیکشن کے لیے وہاں پر اسٹالس بستے لگے ہوئے ہوں گے, آپ وہاں بھی یہ رقم جمع کروائیے گا. میری اسلامی بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ جب ان کے گھروں سے اسلامی بھائی نکلیں مغرب کے لیے جا رہے ہیں یا اجتماع میں جا رہے ہیں, تو آپ اپنے 1500 روپے چاہیں تو ان کو دے دیں کہ ہماری طرف سے آپ بھی دے دیجئے گا, تو انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کی طرف سے بھی یہ صدقہ ہو جائے گا اور یہ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں دینا ہو جائے گا, اور اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی یہ ہو جائے گا. اور
اس میں یہ بھی ایک عرض تھی اگر نگران شورا یا میرے علیہ سنت سے بات ہو سکے, کہ ایک تو مرحومین کے لیے اور ایک گھر کے جتنے افراد ہیں, صدقہ نکلے گا تو بلائیں ٹلیں گی, تو اگر گھر میں 5-7-8 افراد ہیں تو اگر ہم ہر گھر کے ہر فرد کے نیت سے کہ 1500-1500 روپے گھر کے فلاں فلاں فرد بچوں کے لیے بھی کہ یہ صدقہ ان سب کی طرف سے شب برات ہو جائے, تو مرحومین کا اس سال ثواب کی بھی ہم سوچ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی افراد ہوں جن کے کوئی گھر میں سے بھی ماں باپ بھی ہوں موجود ہوں, تو اس طرح پھر مرحومین کی طرف ذہن کم جاتا ہے, تو بھائی جو گھر کے افراد ہیں ان کی بھی اگر نیت ہو سکتی ہو تو امیر علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرما دیں. اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ کیا شب برات کا انتظار کرنا ہے یا اگر پوسیبل ہو تو آج اور کل بھی ہم جمع کرا سکتے ہیں, یا شب برات ہی کو جمع کرائیں گے تو وہ برکت ملے گی؟
ماشاءاللہ, یہ اب ہم نے یہ احسان ہو کہ کوئی غیر ولے چلے جائیں, جس کو دیکھو جمع کرنا شروع کر دے اور مشکل کھڑی.
سب اس دن ہمارا اہتمام ہوگا,
برات کو باقاعدہ اسٹال لگیں گے,
اس دن ہمارا اہتمام ہوگا اور اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ترکیب ہوگی. اکاؤنٹس تو ہیں, اگر کوئی ہاتھوں ہاتھ ان اکاؤنٹس میں جمع کرائے, مجھے حضور ایک پوسٹ بھی آ گئی ہے کہ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ اکاؤنٹس میں 15000 روپے جمع بھی کروا دیے, اور انہوں نے وہ 15000 جمع کروانے کا مجھے وہ تصویریں بھیج دی کہ میں نے ہاتھوں ہاتھ بینک میں 15,000 روپے ٹرانسفر ہو گئے اور ٹرانسفر ہونے کی ان کو پوسٹ آ گئی اور پوسٹ انہوں نے مجھے بھی بھیج دی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے ہاتھوں ہاتھ اگر اکاؤنٹس میں آپ ابھی ہاتھوں ہاتھ جمع کروا دیں تو یہ آن لائن جمع ہو جائیں گے الحمدللہ.
جتنے کروا سکتے ہو کروا دیں.
جتنے بھی اوورسیز ہیں بیرون ملک ہیں وہ بھی جو دیکھ اور سن رہے ہیں وہ بھی اس طرح مطلب کہ آپ جمع کروا سکتے ہیں آن لائن. اللہ نے چاہ تو یہ ساری یہ آپ کے مدنی چینل کی اسکرین پر یہ سارا دیکھا ہوا آ رہا ہے. یہ جتنے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی یہ جو بھی دیکھ اور سن رہے ہیں یہ بھی جمع کروا سکتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بھی اللہ نے چاہ تو آپ کو خوب اجر ملے گا. تو یہ شب برات کے اجتماعات میں یہ ساری آپ نے ترقیب کرنی ہے ان شاء اللہ عز و جل.
اچھا حضور یہ بھی ارشاد فرما دے کہ یہ جو یہ زکوٰۃ تو نہیں ہے نا, یہ تو صدقہ دے رہے ہیں. زکوٰۃ تو انشاءاللہ پھر رمضان میں یا جو جس کا جب بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے وہ تو الگ سے دینی ہے. یہ تو الگ سے میں ذہن دیا گیا کہ شب برات کے لیے اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے اور ایک مبارک رات میں صدقہ. سبحان اللہ, ایسی مبارک رات اس میں صدقہ بھی ہماری طرف سے جا رہا ہے. اب وہ چاہے مرحومین کی نیت ہو جائے یا اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی, بچوں سے بلائیں دور ہو جائیں, کاروبار کی مشکل ہے, بیمار گھر میں کوئی ہے, تو صدقہ کر کے بیمار کا بھی علاج روایتوں میں ملتا ہے کہ اپنے بیمار کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. تو ان تمام نیتوں سے شب برات میں جو صدقہ دینا ہے یہ وہ صدقے کی رقم ہے. انشاءاللہ جب زکوۃ آپ نے دینی ہے تو وہ پھر الگ سے انشاءاللہ اس کی تو پوری کیلکولیشن کر کے آپ اللہ نے چاہتا دعوت اسلامی کو دیں گے انشاءاللہ.
اچھا یہ
حضور یہ صدقہ یہ نفلی صدقہ ہے حضور, یہ نفلی صدقہ ہے. اچھا وہ یہ حسن رضا بیتاب ہیں, ان کی نانی نانا مامو فوت ہو گئے, میرے ہمارے سے بھی کرو. تو میں نیت کر لیتا ہوں, تین صدقے میں نے بڑھا دیے, 15 تھے 18 ہو گئے میرے.
چلے میں بھی 18 کر لیتا ہوں.
نانا نانی مامو ٹھیک ہے, یہ بیچارہ بیتاب ہے, میری نانا نانی مامو رہ نہ جائیں گی. ماشاء اللہ ان کو بہت محبت ہے اپنے نانا نانی سے, بھلے دیکھا نہ ہو, یہ کبھی کبھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں فوت ہو گئے فوت ہو گئے مامو فوت ہو گئے.
حضور یہ ایک بات ارشاد,
جو یہاں موجود ہیں جو موجود ہیں نا, کم از کم یعنی کہ وہ یوں تو کریں کہ ہاتھ اٹھا کر اگر نیت 100% یہ تو کہ اظہار کر دیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے حساب سے اپنی حیثیت کے مطابق جتنے جتنے 1500 ہم دے سکیں گے وہ ضرور جمع کروائیں گے انشاءاللہ.
کہ کون کون مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے گھروں پہ ہاتھ اٹھا لیں, اور یہاں ماشاءاللہ اس کے ہمارے کیمرہ مین بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں حضور ماشاءاللہ.
حضور کوئی دعا بھی مل جائے جو
زور نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کا,
ہاتھ اٹھانے کا زور نہیں ہے. کیمرہ والا کیمرے والے پورا
غریب لوگ ہوں گے نا,
کیمرے والے پورا دکھائیں گے, یہ پیچھے سے دکھا رہے کیمرے والے سامنے سے دکھائیں, یہ اب دکھایا نا
سب دیں گے انشاءاللہ
ماشاءاللہ. سچی دیے تو دل میں تو ہی اٹھانے ہاتھ, بنا نہیں اٹھانے.
حضور حال
اللہ سب کو
دیکھا سنا یہ جاتا ہے کہ جب کچھ معاشی مالی کرائسس ہوتے ہیں, کچھ مالی مسائل ہوتے ہیں, تو جہاں ہاتھ کھینچا جاتا ہے تو وہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہاتھ تھوڑا کھینچ لیا جاتا ہے کہ یار آج کل حالات صحیح نہیں ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کا بھرنا, برکت کا آنا, اس تعلق سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں, تو اس سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہمت آتی ہے اور شیطان کے وسوسوں کی کاٹ ہو جاتی ہے.
رائے خدا میں دینے سے تو بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا, یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لیکن یہ نفس ہے نا, یہ بڑا شرارتی ہے. اب جیسے کہ ہم تین ٹائم کھاتے ہیں مثال کے طور پہ, تو اب یار مہنگائی بہت ہو گئی ہے, چلو ایک ٹائم مائنس کر دیتے ہیں, اب دو ٹائم کھائیں گے, ایسا کوئی نہیں ہوگا. چار ٹائم بھی کھاتے ہیں, پانچ ٹائم بھی کھاتے ہیں, ریفریشمنٹ کے نام پر کھاتے ہیں, ٹبک ٹبک کے نام پر کھاتے ہیں, ٹبک ٹبک ہم لوگ بولتے کٹک بٹک کر لیتے ہیں. تو اس طرح یعنی کہ یہ دن بھر یہ چرتے اور بچرتے رہتے ہیں. خالی وہ رات کے وقت اگر سوتے ہیں رات کو تو مطلب کچھ سکون ملتا ہے پیٹ کو, ورنہ انڈیلتے دھکیلتے رہتے ہیں. اور رات کو جا گئے تو رات کو بھی کچھ نہ کچھ وہ چلتا رہتا ہے. اس میں مائنس کرنے کا کتنا ذہن ہے, پر رائے خدا میں دینا ہے یار ہاتھ بڑا تنگ ہے. یہ مطلب بڑی شرارت ہے نفس کی, تو اس کی شرارت سے بچنا چاہیے. اور دنیا میں آخرت میں
برکت ملتی ہے رائے خدا میں خرچ کرنے سے، اس پر ہم کو اعتماد کرنا چاہیے قرآن و حدیث کے احکامات پر، اور دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا الکریم ہمارا مزید بڑھتا رہے گا. میرے پاس بھی ایک اسلامی بھائی موجود ہیں، تو انہوں نے بھی میری طرف سے جو 15 تھے کل 18، میری طرف سے بھی 18 دیں گے جن جن کا میں نے اس سال ثواب کیا، اور یہ میرے جمع بھی ہو گئے. وہ
جی مجھے آ بھی گئے، مطلب وہ نہیں، وہ جو بینک میں جو انہوں نے ڈائریکٹ آن لائن ٹرانسفر کیا اس کی وہ کنفرمیشن بھی آ گئی ہے.
ماشاء اللہ نیتیں بڑی نرالی آ رہی ہیں. امریکہ میں آج ماشاء اللہ تعداد میں اسلام آباد ڈیلس میں جمع ہیں، تو انہوں نے
سائی بھائی موجود ہیں، یہ بھی میری طرف سے 18 اور مزید اپنے خاندان کے بھی، کل کتنے؟ 18 ڈبل 19 کا فگر اسلامی بھائی ہیں، وہ ڈبل 19 عطا کریں گے.
ایک اسلامی بھائی نے 112 کی نیت بھی کی تھی اور ہاتھوں جمع بھی کرا دیے. آپ کو آپ نے ترغیب دلا 112 کی نیت کی اور ہاتھوں جمع کرا کے انہوں نے بھی اسکرین شاٹ بھیج دیا، اور باقی بھی کئی ایک اراکین شورا نے بھی آپ کے جو آپ نے شخصیات
15ویں رات ہے تو اپنے نسبت ہے نا 15ویں رات کی، یہ 15 رجب تو بہت 15 تاریخ تو 15 رجب دیکھو بے اختیار منہ سے نکلا، امام جعفر صادق کی 15 رات ہے رحمت اللہ علیہ، 15 کا عدد بھی ہمارے مقدس عدد ہے نا، اعمال نامے بدلنے کی رات شعبان کی 15ویں رات.
امریکہ میں اسلامی بھائی جو بولتے ہیں
تو بھی ٹھیک ہے. جی جی
امریکہ کے اسلامی بھائیوں نے $150 جمع کرانے کی نیت کی ہے، کیونکہ ان کی کرنسی تو زیادہ ہے، تو 15 کے آگے انہوں نے صفر لگا کر $150 انشاءاللہ اسلام بھائی جمع کرانے کی، نظر بھی آ رہے ہیں ڈیلس میں ماشاءاللہ جمع ہے ماشاءاللہ اسلام بھائی.
سبحان اللہ کیا بات ہے، یہ بات ہوئی نا.
اسلامی بہنیں بھی اسی طرح ترکیب کر سکتی ہیں، اور جو اسلامی بھائی آپ کے اجتماعات میں آئیں ان کے ذریعے اور ہمارے جو عالمی مدی سے مشاوت ہے ان کی تراکیب سے آپ بھی اپنے طور پر یہ دینے کی نیت کر لیں. اور میرے سے درخواست کروں گا کہ جو دیں گے دے چکے ہیں دینے کی نیت کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک دعا ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شب برات کے تعلق سے جو تیری راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہوئی اپنے اپنے مرحوموں کے ایصال ثواب کے لیے، یا جس طرح بھی مطلب جو 1500 روپے جمع کروائے، چاہے ایک جمع کروائے چاہے 1000 جمع کروائیں الہ العالمین، اور جنہوں نے نیت کی یا جو میری مدنی بیٹیاں نیت کر رہی ہیں اپنے اپنے محارم پر کوشش کرنے کی نیتیں کر رہی ہیں، ان سب کو بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لیں. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جو یہ 15 شعبان کے تعلق سے جو اس وقت اعلان ہوا ہے تو اس میں میری یہ آپ سب سے درخواست ہے، جو مدرسۃ المدینہ ہیں، جامعۃ المدینہ ہیں، دار المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، مدرسۃ المدینہ بالغات ہیں، ان سب کو بھی اس میں اپنا اپنا حصہ ملانا چاہیے کہ ٹوٹل جو ہمارے پاس جو پڑھنے والوں کی جو تعداد ہے، بچے بچیاں بڑے چھوٹے سب ملا کر، یہ بھی تقریباً ان کا فگر بھی 800,000 پلس ہے. تو اگر آپ سب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری طریقے کار اور بہترین انداز سے ہو جائے گا انشاءاللہ. تو سب کو اس میں اپنا کردار شامل کرنا ادا کرنا چاہیے
انشاءاللہ. یہ اس طرح کروڑوں روپے کا اللہ کرے گا تو دعوت اسلامی کو ایک فنڈ ملے گا. دعوت اسلامی کے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی بولتی ہے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اور جیسے بتا گیا دینے والے کھانے پینے میں کمی نہیں کریں گے، بس کٹوتی کرنی ہے تو دین کے اللہ کی راہ میں دینے میں کٹوتی کہ ہاتھ تنگ ہے. تو یوں مطلب آزمائشیں ہیں تھوڑی، پھر آپ کام تو دیکھ ہی رہے دعوت اسلامی کا، آپ کے سامنے ہی کھلی کتاب ہے، تو اس لیے اربوں روپے چاہیے.
یہ جو
اس کے سب کوشش کریں، ترغیب دلائیں، مبلغین ترغیب دلائیں اپنے اپنے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ دار کو، خاندان والوں کو، کہ 1500 فی کس پر ہیڈ، 1500 روپے، 1500 مانے 1500 کی ترکیب بنائیں، اپنے اپنے ملکوں میں ترکیبیں بنائیں، اپنے ہی ملکوں میں بھلے استعمال کریں. میں نہیں کہتا کہ مجھے دے دیں، دعوت اسلامی کے ذریعے جو رائے خدا میں کام ہو رہے ہیں، جو دین کے کام ہو رہے ہیں، ان میں خرچ کیا جائے. میں یہ مطلب چاہتا ہوں، دنیا میں جہاں بھی دعوت اسلامی ہے سب کے سب میری ہے، جتنے دعوت اسلامی کا کام کرنے والے ہیں سب میرے مدنی بیٹے ہیں، سب میری مدنی بیٹیاں ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بات تو عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ آپ یقیناً دعوت اسلامی کو اچھا ڈونیشن بھی دیتے ہیں اور مل رہا ہوتا ہے، لیکن دعوت اسلامی کے اخراجات جیسا امیر سنت نے ارشاد فرمایا یہ زیادہ ہیں، مہنگائی بھی زیادہ ہے اسلامی بھائی، پھر ادارے زیادہ ہیں، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ اور کافی ادارے ہیں، امام اسلامی بھائی ہیں، مساجد ہیں، تو یوں دعوت اسلامی کے اجیر اسلامی بھائیوں کی بھی تعداد 50,000 پلس ہے. اور اگر میں آج کی بھی بات کروں تو کئی ایسے ہمارے اسلامی بھائی ہیں جن کو بھی سیلری دینی ہے اور ہمارے پاس فنڈس کی کمی ہے، چندے کی کمی ہے، ہم سیلری پوری دے نہیں پا رہے ہیں. تو آپ بھرپور انداز سے دعوت اسلامی کے لیے ڈونیشن کریں اور زیادہ سے زیادہ ڈونیشن کریں، تاکہ نہ صرف یہ کہ جو ریگولر کام ہے یہ بھی بہتر طریقے سے ہوں، اور آگے جو دعوت اسلامی کے دینی کام ہیں یہ بھی خوبصورت اور بہتر انداز سے کیے جا سکیں. تو انشاءاللہ تعالی اس سے اللہ نے چاہ تو دنیا اور آخرت کا ہمیں فائدہ نصیب ہوگا.
الحمدللہ امیر علیہ سنت کی ترغیب پر کئی اراکین شورا نے میسیجز کیے کہ آپ نے جو تفصیل بتائی وہ بھی اور اس کے علاوہ اپنے گھروں سے بھی پیش کریں گے، اور کئی ایک نے آن لائن بھی کیا ہے، اور اسی طرح کئی اور بھی میسیجز ہیں آپ سے دعاؤں کے لیے بھی عرض کیا ہے. اور مزید جیسے نگران شورا نے فرمایا تو مدارس اور جامعہ کے ہمارے ذمہ داران نے بھی اس کی تحریک چلائیں گے کہ انشاءاللہ سرپرستوں سے اس بات کو مطلب ترغیب دلائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، دیگر کے لیے اس سلسلے کو مضبوط کریں. الحمدللہ.
اچھا حضور، 1500 اور 1500 کے بعد پھر ملٹی پلائی 15,000 تو 1.5 لاکھ، تو اب ڈالرز کی بھی نیت آئی، لیکن غریب بھی تو بیچارے ہوں گے، تو اگر کوئی 15 روپے دینا چاہے یا 150 روپے دینا چاہے تو اس کو بھی میسج اس طرح تھے، تو ان کے لیے بھی کوئی دعا ہو کہ وہ بھی کیا اس پہ شامل ہوں گے، یا پھر وہ یوں کر لیں کہ 3-4-5 افراد مل کر 1500 پورے کر لیں تاکہ یہ یونٹ پورا کر لیں.
کیا بات، غریبوں کی ہمدردی. آپ ایف جی آر ایف آپ کے پاس ہے نا، یہ کہ ایف جی آر ایف غریبوں سے ہمدردی سکھاتی ہے. یہ رکن شورا ان کے ماتحت ہے ایف جی آر ایف، تو ان کو غریبوں سے واقعی اچھی توجہ آپ نے دلائی. تو جو نہیں دے سکتا اگر وہ دل جلائے نا، ایک روپیہ بھی نہیں دے سکتا اور دل جلائے، تو یہ 1500 روپے والے سے بڑھ گیا. مین تو دل جلانا ہے نا، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے سے ہم نے دیا ہے، اپنا کون سا دیا ہے ہم نے. تو بہرحال کہ جو نہیں دے سکتے یا کم دے سکتے واقعی وہ 15 دے دیں، 1500 نہیں دے سکتے تو 10 کے نوٹ 15 دے دیں، تو 150 ہو گئے. تو اس طرح مطلب یہ نہیں کہ آپس میں مل کر 1500 کر لیں، ایک یونٹ بنا لیں، تو اس طرح بھی آپ دے سکتے ہیں، 15 روپے بھی دے سکتے ہیں. 15 روپے بھی نہیں ہے تو 5 روپے 10 روپے جو دیں گے تو وہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں حصہ لینا ہے. یا اللہ پاک جو 5 روپے بھی دے، 15 روپے دے، یا مل جل کر 15 اسلامی بھائی مل کر 100 روپے نکال کر 1500 کر دیں، ان کو بھی یا اللہ پاک ان کے حق میں بھی میں نے جو بھی دعا مانگی یہ قبول فرما. جاہ نبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم.
دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچا بچا، یا جھولی
hu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان فبلغنا رمضان. عجل عجل یا رمضان جلدی جلدی آ رمضان. عجل عجل یا
تہجد پڑھی ہے. ابو آپ کا ایک بات بتاؤ, میں نے سنا تھا کہ جو تہجد جو پڑھے گا اس کا منہ نور والا ہو جائے گا, اللہ اس کو اپنا نور عطا فرما دے گا منہ میں.
ماشاءاللہ, یہ کہاں سے آ گیا؟ ماشاء اللہ. میں نے اس کے بچوں کے لیے اچھا میسج ہے اور بچے والوں کے لیے بھی کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے نا تو واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کا حکم کرے. تو الحمدللہ یہ مٹھو جب سے حسن رضا, ہم پیار سے مٹھو بولتے ہیں, تو یہ حسن رضا جب سے 7 سال کے پورے ہوئے نا اس وقت سے آج تک مجھے یاد نہیں کوئی نماز اس کی چھٹی ہو. 5 ٹائم نماز اس کو اس کے پڑھاتے ہیں ہم لوگ. ان کے ابو اس پر اچھی خاصی کوششیں کرتے ہیں, اپنے حساب سے پڑھتے ہیں. ویسے پڑھنا آتی ہے ان کو, سورتیں یاد ہیں, تحیات یہ سب یاد ہے, لیکن آئے بچے نا یہ اپنے حساب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور تہجد بھی شاید ہی ان کی چھٹی ہو. یہ میں جب رات میں ریکارڈنگ کرتا ہوں نا تو میرے پاس بیٹھتے ہیں آمین بولنے کے لیے, میرا بچے سو جاتے ہیں کبھی کبھی, تو سو جاتے ہیں تو یہ ان کی تہجد کا ٹائم ہو گیا. ورنہ صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں 2 رکعت, ورنہ تہجد الحمدللہ. اور بھی ہیں ان کے مطلب روزے بھی رکھتے ہیں, نظر نہ لگ جائے. یعنی ابھی کوئی میرا خیال 5-6 دن تو میں نوٹ کر رہا ہوں مسلسل روزہ رکھ رہی ہے. مانتے نہیں ان کو, منع بھی کرتے ان کے ابو, تو یہ مطلب رکھ لیتے ہیں, اکیلے بھی رکھ لیتے ہیں کوئی ساتھ دے یا نہ دے. اور شروع میں بھی رکھے, شعبان میں بھی میرا خیال 12-13 کچھ رکھے ہوں گے, رجب شریف میں بھی, رجب شریف میں بھی 12-13 رکھ لیے. اور اب میرا خیال ہے اب تو یہ رکھے جا رہے ہیں, اب جو کب تک یہ رکھتے ہیں الحمدللہ. اللہ اور جذبات ہے. یہ بچوں کے لیے بڑا پیارا میسج ہے کہ اپنے بچوں کو نمازوں کے روزوں کی ابھی سے تلقین. لیکن یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچہ کمزور نہ ہو جائے, اگر پانی وغیرہ نہ پینا تو گردے وغیرہ افیکٹڈ نہ ہو, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اس لیے ہم اس کو مطلب ہے کہ رات میں کوشش کرتے ہیں پانی زبردستی پلانے کا. اور اس طرح جو ہمارا آج کل کا معمول رات جاگنے کا ہے, اب وہ جب پاکستان آتا ہوں تو پھر معمول چینج ہو سکتا ہے فی الحال. تو یہ ان کو بھی ہمارے ساتھ ہی سونے جاگنے کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ جدول رہے, ورنہ اکیلے اکیلے جاگ کر ذرا پریشانی کریں گے ہم کو, تو دن کو سو جائیں گے. لیکن زہر میں زہر پڑھاتے ہیں ان کو, زہر کے لیے اٹھیں گے. عصر میں زہر پڑھ کے پھر سوئیں گے تو عصر کے لیے اٹھیں گے. تو اس طرح ترکیب الحمدللہ نمازوں کی ہمارے یہاں ترکیب ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے. سارے بچے جو ہیں جو 7 سال کے ہو گئے نماز پڑھا کریں. 7 سال کے پہلے سے ہی ان کو تم کوشش کرتے تھے تو کچھ نہیں, لیکن 7 سال کے بعد ایک دم اس کی ترکیب مضبوط کر دی اللہ کی رحمت سے. اور اللہ کرے بس ان کی زندگی بھری اس کی کوئی نماز نہ چھوٹے، میری بھی نماز نہ چھوٹے، ہماری کسی کی بھی کوئی نماز نہ چھوٹے غوث و حواس میں، اللہ کرے. سارے بچے کوشش کریں نماز پڑھیں، رمضان کے روزے تو انشاءاللہ پورے ہی رکھیں گے، یہ دو سال سے ان کی رمضان کی تو ترکیب چل رہی، اکا دکا کوئی چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، ورنہ رکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. حالانکہ گرمیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ یہ روتا بھی ہے نہیں، ان کا ثابت ہے کہ رونا شام کو کہ بہت پیاس لگی اور پھر پانی پی لو، پانی تو نہیں پیوں گا. الحمدللہ الحمدللہ. انشاءاللہ بولے جب تک زندہ رہوں گا روزے رکھتا رہوں گا، بول رہے ہیں ابھی گرمیوں میں شاید یہ کنٹرول نہ ہو، لیکن نیت اچھی نیت کا ثواب تو ملے گا نا. اللہ نظر بس سے بجائے، میں بڑا ڈرتا تھا بتانے سے اس طرح کی چیزیں کہ یار کہیں اللہ نہ کرے نظر لگ گئی نا تو پھر وہ ماندے پڑ جائیں گے، پھر کیسی نماز کیسا روزہ. بڑوں کو نظر لگ جاتی ہے، یہ تو ہے بچہ. آپ لوگ سب ماشاء اللہ کہہ لیجیے، ماشاء اللہ بارک اللہ. جب کوئی چیز کسی کی پسند آئے تو ماشاء اللہ بارک اللہ کہہ لیں. آپ کو خود پسند آتے ہیں آپ تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ دعا پڑھیں، آئینے کی دعا تو پڑھنی چاہیے، وہ سنت ہے. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ میری صورت تو نے اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے، میری عادتیں بھی اچھی کر دے. تو یہ دعا بھی پڑھیں اور ساتھ میں یہ بھی پڑھ لیں، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، آئینے کے کھڑے سامنے کھڑے ہو کر یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ الکریم. آئینے کی دعا بھی پڑھنی ہے، اولا کے درشی بھی پڑھ لیں اور بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ لکھ لیں آپ، یہ پڑھا کریں، اللہ کرے گا نظر سے آپ کی حفاظت ہوگی. میں بھی کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، کیونکہ میں بھلے بوڑھا ہوں لیکن بوڑھوں کو بھی نظر تو لگ سکتی ہے. میری نظر میری شکل کو تو کیا لگے گی، شہرت کو لگ سکتی ہے، عزت کو لگ سکتی ہے، میں نے بہت ساری صورتیں دین کی خدمت کے حوالے سے لگ سکتی ہے. ہر ایک تو دین کی خدمت کو پسند نہیں کرتا نا، اس سے بھی تو بد نصیب لوگ ہوتے ہی ہیں نا. تو اللہ پاک ہم سب کو نظر بد سے بچائے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میسیجز کے ذریعے بھی کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، اس میں سے ایک یہ کہ ڈاکٹر واحد بخش اتاری یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرا مرشد امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال ہے کہ بعض مردوں کی زلفیں کندھوں سے بڑھ کر نیچے تک آ جاتی ہیں مگر رکھنے والوں کو اپنی زلفیں کندھوں سے بڑھ جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں جزاک اللہ خیرا.
بھوک لگتی ہے تو پتہ چلتا ہی نہیں، اتنا بڑا معاملہ کہ زلفیں کندھوں سے نیچے چلی گئیں، ہوش ہی نہیں ہے آپ کو، مجذوب ہے ہوش ہی نہیں ہے. تو ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، باقی وہ دن میں 100 مرتبہ آدمی اپنے بال تو دیکھے گا نا کہ یار میں کیسا لگ رہا ہوں، کبھی تو آئینے کے بعد جاتا ہوئے گا کہ نہیں. تو بہرحال یہ کہ دیکھنا تو پڑے گا نا، وہ نظر آتا ہو. کوئی ایسا ہو مطلب جو ہوش میں نہ رہتا ہو اس کی بات الگ ہے. اس لیے وہ کندھے کے نیچے رکھنا بال یہ حرام ہے، عورتوں کی مشابہت ہے. واقعی کسی کو ہوش نہیں ہے تو اس کے پر تو مرفوع القلم ہے، وہ قلم اٹھ گیا اس سے، تو ورنہ یہ ہوش و حواس میں کوئی کندھے سے نیچے رکھتا ہے بال تو گناہگار ہے. کندھوں کو چھو جائیں بال یہ صحیح ہے، کندھوں سے نیچے نہ جائیں.
اچھا بعض اوقات
عورت کے کٹ کے کندھوں سے اوپر گئے تو اب گناہگار، عورت کو مرد کی مشابہت گناہ، تو یہ بڑھائے، جب تک نہیں بڑھے وہ الگ بات ہے، بڑھائے کندھوں سے نیچے لے آئے، اب کندھوں سے اوپر اس کو نہ جانے دے عورت، مرد کندھوں سے نیچے نہ جانے دے. جی
اس میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بال جو ہے نا وہ جسے گھوم جاتے ہیں یا اس طرح کی پیچھے سے ان کی بالوں کا انداز ہوتا ہے، تو اس سے مجھے یاد پڑتا ہے شاید آپ نے ایک دفعہ یا چند دفعہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، مشورہ دیا تھا کہ جیسے بال جب گیلے ہو نا تو گیلے کر کے آپ اس کو سیدھے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے بال کندھوں سے نیچے، شولڈر سے نیچے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. تو بس اوقات جیسے کہ بال جو گھوم جاتے ہیں تو اندازہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو، تو کیا یہ بھی یہ صورت بنتی ہے؟
اب یہ کہ مڑ گئے بال تو اس کو تو کندھوں کے نیچے تو نہیں کہیں گے نا، سمجھ میں تو یہی آتا ہے. ہاں جب یہ نہائے گا تو پانی کے بوجھ سے ہو سکتا ہے کہ نیچے چلے جائیں، تو اس لیے اس کو یہ کاٹ لیا جائے، پتا تو چل جائے گا نا اس کو، جب دیکھے گا کوشش کرے گا
جی جی
تو پتا چل جائے گا کہ بال بڑے ہو گئے.
جی جی
یعنی اس کو کافی تاکید ہے، اس کا آپ کی بات سے لگتا ہے کہ کافی تاکید کی گئی ہے کہ مرد عورتوں کی نقالی نہ کرے، عورت مرد کی نقالی نہ کرے، اس پر کیا کہ کافی تاکید کی گئی ہے شریعت محترمہ میں. آپ کی آپ نے یہ صحیح ارشاد فرمایا،
مشابہت نہ کرے، یکسانیت نہیں آنی چاہیے، مرد مرد کے انداز، عورت عورت کے انداز میں رہے.
اس میں تو لعنت آئی ہے نا کہ جو اس طرح ایک دوسرے کی مشابہت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا انداز اس طرح کا اختیار کریں گے تو.
جی جی مشابہت میں لعنت ہے،
جی
لعنت کی وعید ہے، تو اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے، یہ کندھوں یہ بالوں کے تعلق سے حرام لکھا. ہر مشابہت حرام ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، تو بال ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں میں مشترک ہوتی ہیں بعض چیزیں، اب تو بعض ایسے لباس بھی ہیں مرد اور دونوں پہن رہے ہیں، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے پھر پہننے میں، ایسے جوتے ایسے لباس ایسے چپل کہ جو دونوں میں ہیں، اور یہ ایک فریق کے لیے ایک مخصوص نہیں فکس نہیں ہے، تو یہ دونوں پہن سکتے ہیں، دونوں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کئی چیزیں ایسی جو فکس ہیں، چوڑیاں یہ عورتوں کے لیے فکس ہیں، مرد پہنے گا تو ظاہر مشابہت عورتوں کی گناہگار ہوگا. بعض یہ ننگ دھڑنگ ولنگ جو ہوتے ہیں یہ ڈی ڈی کرتے ہوئے پہن کر گھوم ہی رہے ہوتے ہیں نا، لوگ ایسا ہوئے تو مانتے ہی ہیں نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال آیا حضور کہ کیا بیٹی کا جائیداد میں حصہ ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے.
ترکہ جو ہوتا ہے مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے جو، اس میں تو بالکل بیٹی کا حصہ ہے، بیٹے کا بھی حصہ ہے بیٹی کا بھی حصہ ہے، تو دینا پڑے گا. اب آج کل تھوڑا اس میں لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں، گناہگار ہو رہے ہیں، بیٹی کو نہیں دیتے، بھائی ہیں تو بہن کو نہیں دیں گے، تو معاذ اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بھائی ہے وہ زیادہ کماتا ہے، دوسرا بھائی ہے تھوڑا سستی کرتا ہے یا بالکل ساتھ نہیں دیتا، تو اس کو نہیں دیتے کہ یہ اس کی کوئی اس نے کام ہی نہیں کیا، باپ کے دور میں ہی اس نے دکان پہ آتا ہی نہیں تھا. نہیں، باپ فوت ہو گیا، ابھی سب کو جو بھی شریعت نے مقرر کیا ملے گا، چاہے بھائی کماتا تھا چاہے نہیں کماتا تھا، دو بھائی ہیں دونوں کو سیم حصے ملیں گے، دس بیٹے ہیں دسوں کو سیم حصے ملیں گے، چاہے کوئی ایک دن کا بیٹا ہے چاہے کوئی پچاس سال کا بیٹا ہے، سب کو سیم 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 حصے تقسیم ہوں گے جو شریعت نے مقرر کیے. تو جب انتقال ہو جائے تو فوراً مفتی صاحب سے رجوع کرنا چاہیے. دارل افتاء اہل سنت کی اب تو ماشاء اللہ ہمارے یہاں کسی مطلب یعنی کہ رہنمائی موجود ہے، تو فوراً رجوع کر کے کہ یہ مطلب ہمارے پاس صورت ہے اور قریب ترین رشتے داری ہیں، تو ان میں کس طرح ہم تقسیم کریں، تو وہ آپ کو طریقہ بتا دیں گے. دیٹس آل، سستی نہیں کرنی، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کہ چلو یہ دکانیں ہیں تو اس کا تقسیم کر لیا، تو پلاٹ کو تقسیم کر لیا. سوئی سے لے کر جہاز تک جو بھی مرحوم نے چھوڑا اس میں حصہ ہے، یہاں تک کہ بدن پر پہنے ہوئے کپڑے میت کے جو ہیں اس میں بھی سب کا حصہ ہے. انگوٹھی ہے اس کی تو گھڑی پہنی ہے تو اس کی پین ہے، جو بھی اس نے چیز چھوڑی، موبائل ہے، سب کچھ، اس سب کا بھی اس میں حصہ آ گیا. اب ایک فرد اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، یہ ذہن رکھے، اس میں بڑی کوتاہی ہے، تقسیم ہی نہیں کرتے، ایک تعداد تو تقسیم نہیں کرتے، اور پھر آگے چل کر پریشانی اٹھانی پڑتی ہے جب یعنی کہ ذہن بنانا کہ اب کیا کرے. تو جیسے کہ اب دو بھائی تھے, چار بھائی تھے, باپ فوت ہو گیا, اب ترکہ تقسیم نہیں ہوا, چلتے رہے. اب ایک بھائی فوت ہو گیا اور اب ذہن بنا کے اب اس کو تقسیم کرنا, تو چونکہ یہ باپ سے چلا رہا ہے, اگر یہ سارا ہی باپ کا اور باپ کے مال سے ہی یہ سب کچھ آپ کما کر چل رہے ہیں, تو اب یہ جو بھائی فوت ہو گیا اس کا حصہ جو ہے ان کے بیٹوں میں بیٹیوں میں یہ تقسیم ہوگا. اس کی پوری مطلب ایک نظام ہے یہ تقسیم کاری کا, یہ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے. تو یہ نہیں کہ فوت ہو گیا تو اب یہ خلاص, نہیں, اس کو بھی اب اس کی اولاد ہے تو اس کو حصہ دینا پڑے گا. اس کا کوئی بھی مطلب ایسا والی وارث ہے شریعت نے جس کو وارث قرار دیا ہو تو اس کو دینا آئے گا. جو میرے والد صاحب فوت ہوئے نا تو میں تو 1.5-2 سال کا تھا, تو کچھ ہم تقسیم کاری ہوئی نہیں تھی, پھر ہم چلتے رہے, پھر بھائی فوت ہوئے, اب تقسیم کاری کی طرف ہم آئے, تو جو آزمائش تھی مجھے پتا اس کا, وہ کس طرح اس کو مطلب یعنی کہ بس وہ نمٹا ہے ہر چیز میں حصہ, کیونکہ اسی رقم سے ہم پل رہے تھے, بڑھ رہے تھے, جوان ہوئے, اسی سے کھا رہے تھے, پی رہے تھے, کام کاج یہ وہ سب ہو رہا تھا. تو سب میں وہ فتویٰ لیا میں نے دار المجدیہ سے حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو حیات تھے ان دنوں, دعوت اسلامی بنی نہیں تھی لیکن وہ مفتی صاحب حیات تھے نا, تو ان سے جا کر فتویٰ لیا میں نے, مشورے کیے, جو بھی شریعت کا معاملہ تھا تو کوشش کی کہ اس کے مطابق ان سب کو, بھتیجوں کو میرے اور اب چھوٹے تھے نابالغ تھے سب, ان سب کو مطلب ان کی والدہ کو اور امی میری امی کا حصہ, تو ہماری بہنوں کا حصہ, جو بہنیں ہماری فوت ہو گئی تھی جن کا حصہ نکلتا تھا, ان کے بچوں کو, اور یہ مطلب آزمائش ہو گئی تھی پہنچانے میں کہ اس کا اتنا 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 یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. حالانکہ کوئی بڑی رقم نہیں چھوڑی تھی والد صاحب نے, لیکن ظاہر ہے 100 روپے بھی اگر چھوڑے یہ 100 روپے بھی تقسیم ہوں گے, 10 روپے چھوڑے تو وہ بھی تقسیم ہوں گے. پھر نابالغوں کا تو مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے نا, کہ وہ بولے کہ چلو سب اٹھا کے رائے خدا میں دے دو, تو اس کا تو 1 روپیہ بھی رائے خدا میں نہیں دے سکتے نابالغ کا, تو اس کا تو حصہ الگ کرنا ہی پڑے گا. تو اس لیے جن کی فوتگی ہو نا, انکس مشورہ یہ کہ سانس بعد میں لیں, پہلے اس کو تقسیم کرنے کی پلاننگ کر لیں, یا سخت بیمار ہے کوئی, بلکہ ابھی سے یہ مسائل سیکھ لیں. یہ رسالہ بھی تو مکتبۃ المدینہ کا, مال وراثت میں خیانت مت کیجیے, غالباً یہی نام ہے رسالے کا. یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں تو پڑھیں, مکتبۃ المدینہ سے ہارڈ کاپی بھی آپ خرید سکتے ہیں حدیجتن, دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے یہ مسائل وہ لکھے ہوئے تقسیم کے, مختصر سا رسالہ ہے, اس کو پڑھیے آپ, ابھی سے اس کو ذہن بنا لیجئے, کب کس کی آنکھ بند ہو جائے کسی کو نہیں پتا. یہ ضرورت, یہ ایسا مسئلہ جس کی سب کو ضرورت پڑتی ہے, وراثت سے سب کو واسطہ پڑتا ہے, وہ بالکل ہی اکیلا ٹولا ہے, اور اس کا جس کا کوئی نہ ہو تو اس کی وراثت تقسیم نہ ہو تو الگ بات ہے, اس کے پھر الگ ایک کام ہے کہ یہ رقم جو ایک عام آدمی جو بالکل جو کچھ بھی اس کا کوئی خاندان میں نہیں ہے, دور کا بھی کوئی رشتے دار نہیں ہے, ایسا ہونا بہت کم ہے, تو اب اس رقم کو کیا کرے, تو اس کا بھی پھر مفتی صاحبان حل بتائیں گے کہ اس کو کیا کرنا ہے, جس کی مرضی آئی وہ قبضہ کر لے, یہ نہیں چلے گا. تو یہ سب کو سیکھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, کوشش کریں, مطالعہ کریں, علماء سے پوچھ لیں جو سمجھ میں نہ آئے, اور بالکل الرٹ رہیں کب کس کی آنکھ بند ہو تو تقسیم کاری کی ضرورت پڑے. اس کے باوجود میں یہی عرض کروں گا کہ اپنی یادداشت کے مطابق عوام جو وہ اعتماد نہ کریں, مفتی صاحبان بغیر کسی چارج کے ہماری رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں فون نمبر دے دیے کہ بھائی یہ ملاؤ فون, مفتی صاحب سے کانٹیکٹ کرو اور مسئلہ دریافت کرو, وہ آپ کو بتائیں گے, یا آپ کو قریب ہو تو بلا لیں گے, یا تحریر آپ کو بھیج دیں گے کہ بھئی اس طرح کر لو. الحمدللہ اب بہت آسان ہو گئی ہے معلومات, پہلے بہت مشکل تھی. مجھے پتا رہے کہ ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے میں کتنا سفر کرتا تھا, میں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتا تھا مسئلے معلوم کرنے کے لیے, تو 5C بس اس وقت ہوتی تھی, اب پتہ نہیں ہے, اس کا ون سائڈ جانے کا سوا گھنٹہ لگتا تھا میرے ٹاور سے لے کر گلبرگ میں انور سوسائٹی یا گلبرگ میں تھے, پھر وہاں بس اسٹاپ پر اترو, پھر چلو بھائی پیدل مارچ اب گھر پہنچو, پھر واپسی میں تو واپسی میں لیٹ ہو جاتا تھا تو گھر تک یعنی ٹاور تک بس نہیں ملتی تھی, خیر ادھر میری ابھی ٹاور مشہور ہے تو پھر کبھی ادھر ملی, کبھی صدر پہ اترے, کبھی ادھر, پھر دوسری سواری پکڑی, ہو سکتا کبھی پیدل بھی آنا پڑتا ہوگا, تو اس طرح زیادہ کہ ایک ایک مسئلہ پوچھتا تھا میں, کبھی دارالعلوم جدیا چلا جاتا مفتی صاحب سے معلوم کر لیتا, کوئی اور مفتی صاحب تشریف لاتے تو ان سے پوچھ لیتا, تو اس طرح میں نے مسائل الحمدللہ میرا بہت ذوق بہت تھا, مسائل جاننے کا شوق بہت تھا, تو یہ پوچھ کر میں نے مطلب یہ پھر اعلی حضرت کی کتابوں کے چھان بین, فتح رضویہ شریف, احکام شریعت, عرفان شریعت, قانون شریعت, یہ دوسرے عالم صاحب کیے, اور بہار شریعت, پتہ نہیں کیا کیا کتابوں سے مسئلے ڈھونڈنا, پڑھتے رہنا, مطلب ایک اپنا شوق بہار شریعت میں نے سمجھو بہت اس کو پڑھا ہے مخصوص, مطلب اس کے مضامین الحمدللہ, تو ابھی سارے مسائل تو خیر مجھے یاد نہیں ہے ظاہر, لیکن یہ کہ کوشش بہت ہوتی تھی میری مسائل, اب آپ لوگوں کو یار گھر بیٹھے ملا ہے تیار, یہ بریانی خوشبو لٹا رہی ہے, اب یار کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اب مسئلے جاننا بہت آسان ہو گیا, پہلے میں بیان کرتا تھا تو نہ مطلب دارالافتاء اہل سنت تھا, نہ جامعات المدینہ تھے, نہ مکتبۃ المدینہ تھا, مجھے پتا ہے کس طرح بیان کی تیاری ہوتی تھی, کس طرح بیان کرتا تھا, اب تو یار بالکل کتاب کھولی کچھ بھی نہیں, یہ کھولی شعبان کا مہینہ گیا, آقا کا مہینہ لیا, یہ کھولی مبلغ شروع ہو گیا بیان کرنا, اور بیان کر دیا اور نعرے لگ گئے لوگ سبحان اللہ اشش کر اٹھے, اتنا بیان آسان ہو گیا تو ہمارے مبلغ نخرے کرتے ہیں, کبھی سر درد کرتا نہ کبھی پیٹ میں دکھتا ہے نہ کبھی سستی ہوتی ہے نہ کبھی موڈ نہیں ہوتا, نہ یار اتنے نخرے کرتے ہو یار, کبھی بریانی اور پلاؤ کھانے میں نخرے کیے اتنے کہ آج پیٹ میں درد ہوتا ہے آج تو میں نے پلاؤ نہیں کھانا ہے, رس گلا نہیں کھانا پیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا, شوگر کا مریض بھی نہیں جوڑتا یار, مگر بیان کرنے میں, نیکی کی دعوت دینے میں, مدنی قافلے کے سفر کرنے میں ہی آپ کو بیماریاں نڑتی ہیں اور تکلیفیں آ جاتی ہیں, مجبوریاں قدم میں پڑ جاتی ہیں قدموں میں, نہیں 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 شیطان کو بھی تو خوش رکھنا ہے نا, کیا ساری نیکیاں تو ہی کما لے گا, یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, میرا درد ہے یار, میں نے جس دور میں جس طرح بیانات کیے ہیں اور مسائل جمع کیے ہیں اپنے لیے, یہ بس یاد آ گیا تو میں نے اپنا درد انڈیل دوں آپ کے پاس, کہ شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات اور مجھ پر رحم آ جائے, کہ جس مشکل سے جس جان ہتھیلی پر لے کر یہ باغ سجا ہے دعوت اسلامی کا, میں اس کی آبیاری کروں, میں اس کی رکھوالی کروں, نہ کہ میں اس کے پھول توڑوں, نہ اس کے میں کچے پھل توڑ کے اس کو ضائع کروں, نہ اس پر خالی تنقید کے تیر چلاتا رہوں, بلکہ میں بھی اسی طرح جنت کی طرف وایا مدینہ بڑھتا چلا جاؤں, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, دعوت اسلامی آپ کی ہے, آپ کی ہے, آپ کی ہے, اس کو لے کے چلتے رہو, انشاءاللہ بیڑا پار جنت میں جا کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم.
Alhamdulillah, yes, this property that you're watching on Madani channel is the center of Dawat-e-Islami, Faizan-e-Madina in Greater Dallas area in the city of Wylie, Texas in the USA. Dawat-e-Islami, it's a vibe to rectify the people, it's all over the world. The total area of this property is 2.2 acres. Dawat-e-Islami has purchased and renovated this property in approximately $1.3 million. The standing building on this property is about 5,200 square feet.
It's spreading the fragrance of the love of the Prophet.
At present, according to the capacity of the building, it will have a masjid, Madrasatul Madina, and 12 religious activities of Dawat-e-Islami. In the future, inshallah azza wa jal, with proper approval, we plan on constructing additional buildings.
Of the love of the Prophet, it's all over the world.
ماشاءاللہ یہ ہے ہم سب کی دعوت اسلامی. امریکہ کے شہر گریٹر ڈیلس میں, گریٹر ڈیلس کے ایریا میں یہ الحمدللہ آج فیضان مدینہ کا افتتاح ہے. ہم دیکھ رہے ہیں وہاں بڑی تعداد میں اسلام بھائی جمع بھی ہیں, اور یہ تقریباً 2 ایکڑ کے رقبے پر جگہ ہے, اور الحمدللہ اس میں مسجد, مدرسہ اور دینی کاموں کے لیے جگہ بنا لی گئی ہے, اور انشاءاللہ مزید اس پراپرٹی میں تعمیرات کی گنجائش ہے وہ بھی ہوگی. اسلامی بھائیوں کی طرف سے عرض یہ ہے کہ امیر علیہ سنت آج فیضان مدینہ کے افتتاح کے موقع پر جن اسلامی بھائیوں نے اس جگہ کو خریدنے اور تعمیرات کا کام مکمل کروانے میں اسلامی بھائیوں نے, اسلامی بہنوں نے اپنا حصہ ملایا, ان کے لیے دعا فرما دیں, اور اب یہ مدنی مرکز آباد رہے اس کی آباد کاری کے لیے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. امریکہ کے اسلام بھائی آپ کے ساتھ موجود ہیں.
ماشاءاللہ, واہ واہ, کیا بات ہے مدینہ کی. دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران جو جنہوں نے مل کے بنایا, سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اللہ کرے کہ یہ آپ سب کے لیے جنت میں گھر بننے کا سبب بن جائے, کیونکہ جو مسجد بنائے یا مسجد میں چندہ دے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. ثواب جو ہے نا اخلاص کے مطابق ملے گا, جتنا اخلاص زیادہ اتنا اس کو ثواب زیادہ ملے گا. اور اس مسجد کو آباد بھی رکھنا ہے, جب مسجد بنا کر اس کو یوں چھوڑ دیں گے تو وہ نہیں, بلکہ اس کو آباد رکھیں. ایک وہ کہاوت ہے فارسی کی, خانہ خالی را دیو می گیرت, غالباً یہی ہے, خانہ خالی را دیو می گیرت, یعنی جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے. دیو جن بھوت پلیت, اس طرح مطلب یہ مسجد ہے اس کو آباد رکھنا ہے, آباد رکھنا ہے. نمازیں تو پڑھنی پڑھنی ہیں, اس میں نمازیں بھی پڑھتے رہیں, اور اللہ توفیق دے تو جو بھی عالمی مدنی مرکز سے یا اپنی مجلس سے اس سے ترغیب, اس سے مدنی پھول کے مطابق اس کو مطلب دار السنہ ہے یا مدنی قافلوں کی یہاں ریل پیل ہو, علاقائی دورہ ہو, نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو, درس ہوتے رہیں, اسلامی بھائی جمع ہوتے رہیں, مدنی مشورے بھی گھروں میں گھس کر کرنے کے بجائے آپ یہاں کیا کریں, مسجدوں میں, جہاں جہاں مسجدیں اویلیبل ہیں اور کوئی عذر نہیں ہے تو مسجدوں میں سارے کام کریں, تو اس طرح یہ مسجد آباد رہے گی. ورنہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے گھر پہ جا کے مدنی مشورہ رکھ لیا کہ یار یہ چائے پلا دے گا. ارے چھوڑو نا یار, چائے کے چکروں میں یوں کسی گھر پہ پہنچتے گھر, آپ پانی پی لو نا مسجد میں, اس میں زیادہ فائدہ ہوگا. مسجدیں آباد رکھنے کے طریقے یہ کہ ہر وہ کام جو شرعاً جائز ہیں, شریعت نہیں منع کرتی مسجد میں کرنے سے, وہ کام مسجد میں فیضان مدینہ میں, ندعوت اسلامی کے وہ کام آپ فیضان مدینہ میں کریں. اس طرح آنا جانا آمد و رفت لگی رہے گی تو لوگوں کو ایک اٹریکشن پیدا ہوگا کہ ہاں یار یہ مسجد میں ہو رہا ہے. جیسے مدنی مذاکرے اپنے ہوتے ہیں تو مسجد میں اگر کوئی ایسی خارج مسجد جگہ ہے تو وہاں مدنی مذاکرے کے لیے بھی ہر ہفتے آپ جمع کر سکتے ہیں. البتہ اس میں ہماری ترکیب ہے کہ وہ شخصیات کے گھر پہ جائیں اور مدنی مذاکرے کریں, تو اس میں حکمت ہے کہ اس طرح کیا ان وہ شخصیات سنیں گی, ان کے دوست احباب خاندان والے رشتہ دار یہ لوگ جمع کریں گے, تو اس طرح نیکی کی دعوت بڑھے گی. تو جہاں یہ طریقہ ہو تو یہ بھی صحیح ہے, ورنہ یہ کہ مدنی مشورے میں ایسا نہیں ہوتا کہ عوام کو تو نہیں لانا ہوتا, خواصی ہوتے ہیں, تو یہ سب مسجد میں اکٹھے ہو جائے کریں. تو بہرحال یہ کہ یہ مسجد آباد کریں, امریکہ والے بھی اپنی ڈلاس والے بھی مسجد کو آباد کریں, اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے بھی یہ مدنی پھول ہے کہ اپنی اپنی مسجد میں یہ سارے کام کیا کریں. مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہمارے ہیں یہ بھی مسجدوں میں ہوا کریں, جو کام شریعت نہیں روکتی, قرآن پڑھانے سے پڑھنے سے جبکہ وہ فی سبیل اللہ, تو یہ نہیں روکتی مسجد اس کام سے, بلکہ یہ مسجدیں ہیں عبادت کے لیے, تو اس میں عبادتیں ہوتی رہے, مسجد کے آداب کا بھی اس میں لحاظ رہے گا. مسجد میں ہوں گے تو ادھر ادھر کی بات بھی کم ہوگی, احساس ہوگا نا کہ ادھر بھائی کہنی لگانے, مذاق مسکریاں نہیں کرنی, سیریس رہنا. ہاں اگر آپ سیریس نہیں رہ سکتے, مسجد کی بے ادبی اور بد احترامی میں مبتلا ہوتے ہیں, تو پھر الگ رستہ اپنا جو بھی ہے وہ کر لیں, تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے. یار ہم مسجد کے قابل نہ رہے ایسے کیوں بنے, نہیں ہے تو مسجد کے قابل بنیں گے انشاءاللہ, مسجد آباد کریں گے. تو یا اللہ پاک جنہوں نے ڈلاس کی اس فیضان مدینہ کے لیے کوششیں کی، چندہ دیا، بھاگ دوڑ کی، اور اب مزید کام جو باقی ہے اس کو اس میں حصہ لیں گے، اس کے خرچے اٹھائیں گے. یا اللہ پاک ان سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما، ان کا ہاتھ یوں رہے یوں نہ ہو، ان کی جیب بھری رہے خالی نہ ہو. الہ العالمین یہ کسی کے محتاج نہ ہو، بس تیرے محتاج رہے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ملک و بیرون ملک کئی ایسے مقامات یا شہر ہیں جہاں پر ہمارے اسلامی بھائیوں نے فیدان مدینہ بنائے، مدنی مراکز بنائے، اور ماشاءاللہ کہیں جائے نماز یا اسلامک سینٹر ٹائپ کی چیزیں جو ہم نے بنائی ہیں تاکہ وہاں نمازیں پڑھی جائیں اور دیگر دینی کام ہو. تو انہیں ایک بات ہم نے مشورتاً عرض کی ہوئی ہے کہ اگر ہو سکے نا تو اہم اسلامی بھائی یا مشاورت کے نگران جو قسم کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ وہیں پر کہیں اپنی رہائش بھی رکھ لیں، گھر وہیں ہو جائے اگر ممکنات اگر ممکن ہو. اور انہیں جب ہم یہ مشورہ دیتے ہیں تو ان کے ساتھ میں امیل سنت کی مثال آپ کو دیا کرتا ہوں، آپ کو اگر یاد ہو اسلام بھائی کو، کہ امیل سنت صرف عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ کو آباد کرنے کی خوبصورت نیت کے ساتھ آپ اپنے علاقے سے یہاں فیدان مدینہ کے پاس آپ نے اپنا گھر لیا، اور آپ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نیت یہ تھی کہ میں انشاءاللہ یہاں رہوں گا، پانچوں نمازیں یہاں پڑھوں گا تو میں فیدان مدینہ کو آباد کروں گا. اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جب اہم نگران اہم ذمہ دار جو سب کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اگر وہ مسجد آتے ہیں، ان کی نمازیں وہاں ہو رہی ہوتی ہیں، مدنی مشورے وہاں ہو رہے ہوتے ہیں، تنظیم دینی کاموں کی تراکی وہاں چل رہی ہوتی ہے، تو الحمدللہ ان کے وہاں ہونے سے دیگر ذمہ داران بھی آتے ہیں، یہ ہمارا مدنی مرکز فیدان مدینہ آباد آباد اور آباد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ خوب دین کا فائدہ وہاں نظر آتا ہے. تو یہ بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں.
ماشاءاللہ خوب یاد دلا دیا ماضی کی یاد.
جی بابا بالکل مجھے یاد
ہے. میں کس طرح ٹرانسفر ہو رہا ہوں موسیٰ لینڈ سے جس طرح میں ٹرانسفر ہوا ہوں نا، یہ بھی ایک لمبی داستان ہے. میرے گھر میں تیار ہوتے ہی نہیں تھے، میری بہنیں بھی تھیں نا ساتھ، ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ ہم لوگ مہمان ہیں، ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں، مطلب ہمارا کوئی جاننے والا ہی نہیں، ہم وہاں کیسے رہیں گے، بالکل انجانی جگہ پہ. پیر کالونی کا تصور نہیں تھا، ہم 10-12 کلومیٹر دور وہاں اس علاقے سے، کہ یہاں سب ہماری سیٹ اپ ہے، ترکیب ہے، یہاں سب چیز مل جاتی ہے، مارکیٹیں سب قریب ہیں، وہاں ہمارا ہوگا کیا. بڑی مشکل سے بیلا پھسلا کر جس طرح بھی میں نے یہاں ترکیب بنائی پیر کالونی میں مکان کی، اور کس طرح بنائی میرا دل جانتا ہے. اور محض اس لیے کہ میرے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ فیضان مدینہ میں ہوں گا تو آباد ہوگا، ورنہ کیسے ہوگا، کون آ کے بیٹھے گا وہاں. تو الحمدللہ مطلب ہم آ گئے، پانچوں نمازیں یہاں پڑھنی پڑھاتا تھا میں، الحمدللہ فجر کے لیے جاتا تھا تو راستے میں بچے چھوٹے ہوتے تھے، ہم لوگ صدائے مدینہ لگاتے ہوئے جاتے تھے، وہ جمعرات کو وہ صفائیاں کرتے تھے، وہ دریاں اٹھا اٹھا کر ہم مل جل کے بچھاتے تھے. آج جمعرات اجتماع ہے، الحمدللہ ایک دور وہ بھی دیکھا ہے، وہ بھی مزے کا دور تھا. یہ سب انہوں نے خواب ہو گئے، اب تو پانی مانگو تو قوم دودھ پیش کر دیے، اس وقت یہ نہیں تھا.
حضور آپ کے اس وقت کے آپ کے یہ جو معاملات ہیں یہ چونکہ آپ نے ہمیں بیان کیے ہیں، مدنی مشوروں میں بیان کیے ہوئے ہیں، میں کچھ جانتا ہوں، تو ہم اپنے مدنی مشوروں میں یہ باتیں عرض کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں اس بات کو کرنے اور کیسے تحریک کا کام ہوتا ہے، کیونکہ جہاں یہ کراچی اور آپ مدنی مرکز فیضان مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو اسی طرح جہاں جہاں نیا نیا یہ مدنی مرکز بنتے تو وہاں اسی طرح کی ہی ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں اتنے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، نہ اتنے نمازی ہوتے ہیں، تو اتنی وہ رونق نہیں ہوتی. تو نگران اور ذمہ داران اگر وہاں پر اس طرح ترکیب بنا لیتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ وہاں پر وہ سسٹم بن جاتا ہے اور مدنی مرکز مسجد آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ.
ماشاءاللہ یہ سب کو قربانی دینی چاہیے، اللہ آپ کو عزت دے اور ہمت دے کہ مسجد آباد کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوال چلائیے.
مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ یہ ارشاد فرمائے کہ جو ارشاد فرمایا آپ نے پانچ روزے حرام ہیں، یہ کون سے پانچ روزے حرام ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے گا.
سال میں پانچ روزے حرام ہیں، رمضان شریف گزر کر جو عید آتی ہے جس کو میٹھی عید بولتے ہیں، چھوٹی عید بھی بولتے ہیں، عید الفطر، اس کا روزہ حرام، اور پھر بقرعید کے 10, 11, 12, 13 یہ چار دن، دسویں تاریخ ذو الحج کی یہ اپنے بقرعید ہوتی ہے، پھر 3 دن بقرعید رہتی ہے نا، تو یہ 3 دن روزہ حرام، پھر چوتھا دن یہ بھی روزہ حرام، تو یوں 5 روزے حرام ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضرت 8 ہمارے گھر کے افراد ہیں اور ایک جو ہے میری وہ سسٹر کی جو بچی ہے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس کی طرف سے حضرت، تو یہ 9 افراد کی طرف سے.
سبحان اللہ، اللہ آپ کی بانجی کو شفا کلی عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا
یہ کیا ہے پتا ہے؟ جی دھاگا. یہ کس کام آتا ہے؟ یقیناً سلائی وغیرہ کے، لیکن یہ ایک اور کام آتا ہے. یہ کیا ہے؟ تالا، لاک. یہ کس کام آتا ہے؟ یقیناً لاک لگانے کے، لیکن یہ بھی ایک اور کام آتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ بچوں کو پتا ہوگا. جی یہ جھولا ہے، بچوں کا کھلونا، لیکن یہ بھی ایک اور کام آتا ہے. پاک و ہند کے اکثر مزارات پر آپ نے یہ تینوں چیزیں دیکھی ہوں گی، یعنی لال دھاگا، تالا اور جھولا. اور لوگ مختلف منتیں پوری کرنے کی غرض سے مزار کی جالی پر لال دھاگا باندھتے ہیں، اور بعض لوگ جالی پر تالا لگاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مزار کی جالیوں کے قریب چھوٹے چھوٹے جھولے رکھے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی کسی منت یا مراد پوری کرنے کی غرض سے رکھا جاتا ہے. پلیز شیخ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ لوگ منتیں کیوں مانتے ہیں، اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور لوگ یہ مزارات پر جا کر جالیوں پر دھاگے اور تالے کیوں باندھتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جھولے رکھنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ پلیز شیخ بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
اللہ اللہ، صاف ستھری مزارات کی جالی پر یہ دھاگے باندھ کر مسئلے کر دیتے ہیں، تالے بھی لگا دیتے ہیں. اور خدا جانے ان کی کیا کانسیپٹ ہوتا ہے. البتہ جھولا تو سمجھ میں آتا ہے، یعنی ان مانو کر کے ان کی شاید یہ نیت ہوتی ہوگی کہ اپنے گھر میں جھولا آ جائے. یعنی جو بے اولاد ہوتے ہیں نا، یہ شاید جھولے رکھ کے آتے ہوں گے، اور اٹھا لوگ اٹھا بھی جاتے ہوں گے اس کو جھولوں کو، یا مجاور صاحب ہوتے ہوں گے یہ بیچتے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے ایسے مزارت میں جہاں اس طرح کی کمیونٹی رہتی ہوگی وہاں جھولے بکتے ہوں گے، تو مزار پہ رکھا، یہاں سے مجاور نے اٹھایا واپس اسٹال پہ آ گیا، پھر بکا تو پھر آ گیا. یوں بھی ہوتا ہوگا، یہ تالوں کا بھی ہوتا ہوگا، چابی کا گچھا رکھتے ہوں گے، تالا کھول کے واپس بھی جاتا ہوگا. خدا بہتر ہے. دھاگا کھولنا تو شاید زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہوگا، نہ دھاگا اتنا قیمتی بھی نہیں ہوتا ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ لوگوں کے انداز ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. اور اس طرح کی مطلب ترکیب اسی صورت میں کر سکتے ہیں، یہ تالے لگانا یا دھاگے لگانا یا جھولے رکھنا، کہ اگر یہ بزرگوں سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یا جو مستند بزرگ ہوتے ہیں، واقعی بزرگ ہوتے ہیں، لگے دم مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم کر کے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا درگاہوں پر، یہ بزرگ نہیں ہوتے. سمجھے، یہ بزرگ کا الٹ ہوتے ہیں، واقعی جو بزرگ ہوتے ہیں، بزرگان دین. ان کا اگر وہ ان سے ثابت ہے کوئی کام، تو کرنے میں حرج نہیں ہے، ورنہ یہ ممنوع ہے. اور یہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، نہ ان اس طرح کرنے سے کوئی مرادیں پوری ہوتی ہیں. اگر کسی کی مراد پوری ہوگی تو اس کا مطلب اس سے تھوڑی ہوئی ہے، ہو گئی، کام تو ہو جاتا ہے. بعض وقت برسوں تک نہیں ہوتا کوئی کام، اٹکا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے. دعا بھی تو مانگتے ہیں نا بندہ، وہ دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے. یہ سمجھا کہ دھاگے نے کام کر دیا، اولاد کے لیے دعا کی تھی، تعویذ لیے تھے، بزرگوں کے پاس گئے تھے دعائیں کروانے کے لیے، تو اولاد ہو گئی تھی، یہ سمجھے کہ جھولا رکھا مزار پہ تو جھولا آ گیا، میرے گھر میں جھولا آ گیا، تو ایسا نہیں ہے، یہ دھندے نہیں کریں، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. باہر شریعت میں لکھا ہے منت مانا کرو تو نیک کام، منت ماننے میں رج نہیں ہے، منت مانو، جس کو عوام بولتے ہیں منت مانگو، تو منت مانا کرو تو نیک کام، نماز، روزہ، خیرات، درود شریف، کلمہ شریف، قرآن مجید پڑھنے، فقیروں کو کھانا دینے، کپڑا پہنانے وغیرہ کی منت مانو. اور اپنے یہاں کے کسی سنی عالم سے دریافت بھی کر لو کہ یہ منت ٹھیک ہے یا نہیں، کوئی اگر منت مانگی بھی ہے تو وہ پوچھ بھی لیں جہاں کہ یہ بھائی ٹھیک ہے یا نہیں. تو اس طرح مطلب منت مانی جائے، اللہ کے لیے منت مانی جائے. منت وہی واجب ہوتی ہے کہ جو اللہ کے لیے مانی اور اتنی آواز سے مانی کہ اگر کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو کان سے سن لیتا، اور وہ منت واجب ہوگی. ان دونوں شرطوں کے ساتھ ساتھ کہ اس منت کے مطابق، جو ہم نے منت مانی اس کے مطابق کوئی شریعت میں وہ کام واجب بھی ہو. جیسے میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں 12 نفل پڑھوں گا، یہ نیت مانی کسی نے، تو چونکہ نماز میں منت، نماز کا فرض موجود ہے، یہ عبادت موجود ہے، تو اب یہ نماز 12 جو اس نے اللہ کے لیے مانی منت، کہ میرا مثلاً اس نے کہا کہ میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا تو میں اللہ کے لیے منت مانتا ہوں کہ 12 رکعت نفل پڑھوں گا، اب یہ منت ہوئی واجب، کانوں سے سن لیا نا، تو اب منت واجب ہے، اللہ کے لیے بھی مانی ہے، تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، پورا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. اب یہ نفل جو تھے تو یہ ہیں تو نفل، لیکن اب یہ ان نفلوں کا پڑھنا یہ واجب ہو جائے گا، کمپلسری ہو جائے گا، نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا، تو یہ دھیان رکھنا ہے. باقی رہا یہ مزارات پر منت مانتے ہیں کہ میں مطلب مزار پر دیگ چڑھاؤں گا یا لڈو چڑھاؤں گا، اس طرح کی کوئی تقسیم شیرنی کرتے ہیں یا کوئی ایسی اچھی منت مزار کے لیے مانی، تو یہ مزار کے لیے جو منت مانی، چونکہ اس طرح کا کوئی شریعت میں واجب عبادت موجود نہیں ہے تو یہ منت پوری کرنا واجب نہیں ہے. لیکن جو جائز منت مزار ولی اللہ کے لیے مانی ہے نا، مزار پہ دینے کی یا وہاں تقسیم کرنے کی، تو یہ چونکہ ایک ثواب کا کام ہے اور شرن جائز ہے، تو اس کا بھی پورا کر دینا اچھا ہے. اگر کسی نے پورا نہیں کیا تو گناہگار اس کو ہم نہیں کہیں گے، اچھا ہے کہ یہ پورا کر لے اس کو، جبکہ وہ منت مزار پر بھی ایسی منت نہیں مانی جو واجبات میں سے ہو، اس کی عبادت فلاں مزار پر میں نفل پڑھوں گا، تو اب یہ کہ مزار پر ہی پڑھنا واجب ہوا جا کر، یعنی نماز یعنی قبلہ رخ ہی پڑھنا ہوتا ہے، اب یہ تو خیر مفتی صاحب بتائیں گے کہ مزار پر ہی پڑھنا واجب ہوگا یا گھر پہ بھی پڑھ لے، کیونکہ عورت کے لیے تو مزار پر جانا، بزرگوں کے قبرستان جانا یہ منع ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ فرمائیں گے کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ منت تو غالباً ہو جائے گی جبکہ اللہ کے لیے کرے اور جس کی شرائط پائی جائے کہ عبادت موجود ہے نماز.
نظر کے اندر مکان، زمان یعنی وقت اور مخصوص فرد کے اعتبار سے تعین نہیں ہوتی، اگر کسی مخصوص مقام پر نماز پڑھنے کی منت مانی ہے تو وہیں جا کے پڑھنا اس پر لازم ہو ایسا نہیں ہے، منت شرعی طور پہ منعقد ہو چکی تو اپنے گھر پر بھی پڑھ سکتا ہے.
ماشاءاللہ، نے مزار کے لیے کی نیت، منت تو ہو گئی، منت میں کہا تو، لیکن مزار پر جا کر ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، گھر میں بھی پڑھ لے یا مسجد میں جا کے پڑھ لے تب بھی منت ہو جائے گی پوری، جبکہ پڑھ لے، ورنہ نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا کہ منت ہو چکی. اور عورت کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں پڑے گی. مزاروں پہ جو عورتیں جاتی ہیں، قبرستان بھی پہنچتی ہیں، ان کے لیے شریعت نے منع کیا کہ یہ قبرستان، قبروں پر یا مزاروں پر نہ جائیں. صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتی ہیں عورتیں، تو وہ حاضری دیں گی، بارگاہ رسالت میں حاضری دیں گی. اس کے علاوہ دیگر مزارات پر ان کو جانا منع ہے.
پندرہ شعبان کی حضور آمد ہے اور کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہے کہ یہ سوالات کے جوابات کا ہم ایک مدنی گلدستہ ہم جاری کریں. چند سوالات ہیں پندرہ شعبان المعظم سے متعلق، شب برات سے متعلق. کیا قبرستان، کیا پندرہ شعبان کو ہی قبرستان جانا ضروری ہے؟
قبرستان جانا، پندرہ شب برات رات میں قبرستان جانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات میں قبرستان جانا سنت لکھا ہے. سارا سال رات دن جب بھی قبرستان جائیں منع نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
قبروں پر پانی ڈالنا کیسا، اور اس نیت سے کہ قبر کے اوپر جو پودے ہیں وہ ہرے بھرے رہیں، اس نیت سے پانی ڈالنا کیسا؟
دفن کرنے کے بعد مٹی ڈال کر قبر پر پانی چھڑکنا، یہ سنت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اچھا، اور اگر مٹی اس کی منتشر ہو گئی ہے اور آپ نے مٹی جمع کی قبر کی، اب مٹی کو جمانے کے لیے پانی ڈالا، یہ بھی جائز ہے. پودے ہیں اور پودے کو پانی کی ضرورت ہے تو ڈالنا جائز، اور پانی کی ضرورت نہیں ہے تو ویسے جس طرح انسان زیادہ غذا سے اس کا معدہ خراب ہوتا ہے، تو پودوں کو بھی اگر بغیر ضرورت پانی ڈالے جائیں گے تو پودے بھی سڑ جاتے ہیں. تو اگر ضرورت ہے تو پودوں کو پانی ڈالنا جائز، ضرورت نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں. اس طرح بلا وجہ قبروں پر لوگ پانی ڈالتے ہیں، عام دنوں میں بھی جاتے ہیں تو ڈالتے ہیں، شب برات میں بھی ڈالتے ہیں، تو اگر ضرورت نہیں خامہ کا پانی ڈالا تو یہ اسراف ہے، اور چونکہ اس میں پانی ضائع ہوتا ہے، اور کسی چیز کو بلا وجہ ضائع کرنا، مال کو بلا وجہ ضائع کرنا، ضائع بلا وجہ ہی ہوتا ہے، تو ضائع کرنا یہ حرام ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
قبرستان میں پھول پتیاں، اگربتی وغیرہ بیچنا، یہ کیسا؟
عام طور پہ دیکھا یہ کہ قبرستان کے باہر، ہو سکتا ہے شب برات وغیرہ میں، قبرستان کے اندر، تو یہ چونکہ عبرت کی جگہ ہے اور اس میں یہ خطرہ ہے کہ لوگ قبروں پر دوڑیں گے، چڑھ جائیں گے، اور مطلب اس طرح کا معاملہ ہوگا، تو اس لیے قبرستان سے ہٹ کر، قبروں سے ہٹ کر پھول پتی وغیرہ بیچنے میں بیچنا چاہیے، خاص اندر قبرستان کے، اس سے بچنا ہی اچھا ہے. خرید و فروخت وہاں نہ کی جائے، وہاں کھانا پینا، یہ بھی اسی حوالے سے کہ چونکہ وہ عبرت کی جگہ ہے تو بچنا اچھا ہے. اور اگر قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے اس وجہ سے تو حرام، قبروں کی بے حرمتی حرام ہے، جو کھایا وہ حلال ہے.
میت کو قبرستان لے جانے کے بعد چہرے سے کفن ہٹا کر منہ دکھانا، یہ کیسا؟
اگر قبروں کی بے حرمتی نہیں ہوتی ہے، قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے، قبر پر لائن لگا لیتے ہیں، قبروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، مسلمانوں کی قبروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یہ حرام ہے. البتہ قبرستان جا کر اگر کوئی قبروں پر پاؤں نہیں رکھنا پڑتا، اور اگر لوگ مل کر اس کا کفن کا وہ حصہ کھول کے چہرہ دیکھتے ہیں تو شرن یہ جائز ہے.
جن قبرستان کے اندر قبروں کو ختم کر کے راستہ بنایا جاتا ہے تو اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
قبریں مٹا کر جو راستہ بنایا جاتا ہے ان پر چلنا حرام، بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں شبہ ہو قبریں مٹا کر راستہ بننے کا، شک ہو، ڈاؤٹ ہو، اس راستے پر بھی چلنا حرام.
قبرستان میں
شب برات میں قبرستان جائیں روز جائیں بھلے، لیکن ان باتوں کا خیال رکھیں کہ راستوں کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے.
ہمیں اپنے عزیز کی قبر کے پاس جانا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے کئی قبروں سے گزر کر جانا ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہم دور سے ہی دعا فاتحہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا؟
اگر کسی عزیز کی قبر دور ہے اور قبروں پر پاؤں رکھے بغیر جانا ممکن نہیں ہے تو پھر جائے گا تو گناہگار ہوگا پاؤں رکھ کر، اس لیے وہ دور سے ہی سالے ثواب کر دے. جانا چاہیے، انس ملتا ہے میت کو، لیکن یہاں شریعت نے رکاوٹ رکھی نا، تو اب نہ جائے، اتنی دور کھڑا رہا جتنی دور قبر پر پاؤں نہیں پڑتا، وہاں سے ہی سالے ثواب کر دے. گھر پہ بھی سالے ثواب تو ہو سکتا ہے، عورتوں کو تو منع ہی ہے، تو گھر سے ہی سالے ثواب کرتی ہیں.
قبرستان میں بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے؟
اگر کسی سوتے کو یا دوسرے کو اپنا پڑھ رہے ہیں ورد و وظیفہ، ان کو تکلیف نہیں ہے اور لوگ ہیں تو وہ بھی سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے.
بیوی کے انتقال کے بعد کیا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟
جی ہاں، چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے.
صلو علی الحبیب صلو
صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. صلو صلی اللہ علی محمد، لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم،
لا
إله إلا الله
الحليم الكريم،
سبحان الله
رب السماوات
السبع ورب العرش العظيم.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر ہو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر، یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك
اللهم
سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ، عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ میں مہران انجینئر یونیورسٹی جامشورو، یونیورسٹی آف سندھ جامشورو، لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جامشورو اور سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی جامشورو کے بھی عاشقان رسول یہ تین دن کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ان کے کچھ تاثرات بھی ہیں، سوال بھی ہے امیر الرسند کی بارگاہ میں.
الحمدللہ عز و جل، باب الاسلام سندھ سے، انجینئرنگ یونیورسٹی جامشورو مہران سے، لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جامشورو سے، یونیورسٹی آف سندھ جامشورو اور انڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی سے تقریباً 48 کے قریب عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تین دن کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. اور یہاں نماز کورس کا بھی سلسلہ رہا، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کا ان کو وزٹ بھی کرایا گیا، اور اس طلبہ نے نیت کی کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ عاشقان رسول انشاءاللہ اسی طریقے سے دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ، دیگر اسٹوڈنٹس اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اپنے پروفیسرز کے ساتھ انشاءاللہ فیضان مدینہ کا وزٹ کرتے رہیں گے اور یہاں کورسز بھی سیکھتے رہیں گے۔ بعض اسلامیوں نے نیت کی تھی انشاءاللہ عزوجل عاشقان رسول جو ہے وہ آخری عشرے اور ایک ماہ کا اعتکاف کرنے کی بھی بعض اسلامیوں نے نیتیں کی ہیں۔ امیر سنت کی بارگاہ میں ہمارے اسٹوڈنٹ اسلامی بھائی سوال کریں گے، آئیے سوال کی طرف۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں منجھے کوئی سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ 15 شعبان اچھن والی ہے، شب برات بھی ہے، سو ان 15 شعبان کی رات یا شب برات کی رات اچھن والی ہے، جو انہیں جی سلسلے کے حوالے سے کچھ اعمال تھن آئے نوافل تھن گن یا قبرستان بھی کچھ بھی نہ آئے مانگ، سو کچھ مانو یا کچھ کتھاں کا بلونگ کرن دا وہی یہ چون دا تو بھائی یہ کتھاں کا ثابت ہے، کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کونے کتھاں کا ثابت ہے تو بتا ہی کرو ہی کرو کر ظاہر طور تے خبر نہ ہے اساں کے، سو اگر جے تا ان بارے میں رہنمائی کرن فرمائیں۔
یس، شعبان کے تعلق سے واقعی بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عبادت پورا سال کسی بھی وقت منع نہیں ہے، شب براءت میں بھی عبادت منع نہیں ہے۔ اب بعض عبادت ایسی ہوتی ہے جو بزرگوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں اور اس کے بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے لوگ ان کو کرتے ہوتے ہیں، تو اگر وہ بات شریعت سے نہیں ٹکراتی تو وہ جائز ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ اصول ابن مسند امام احمد کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، وما حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، یعنی اور جس شے کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے، تو اچھا سمجھنے والے اہل علم و تقویٰ ہوں اور اس کو اچھا سمجھے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ اصول ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھے اور اب ہیں، اور ان کو مطلب مسلمان اہل علم و تقویٰ اچھا سمجھتے ہیں تو وہ اچھی ہے، جیسے پہلے قرآن کریم چمڑے پر، درخت کی چھال پر، پتوں پر لکھا جاتا تھا، آہستہ آہستہ کاغذ، پھر پرنٹنگ پریس، اور یہ بہترین چھپائیاں اور شروع ہو گئیں، تو یہ سب نئی چیزیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، اور علماء اور اہل تقویٰ اس کو باقی رکھا اچھا سمجھا تو اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، بلکہ اب تو اس کے بغیر تو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، یہ درس نظامی کرتے ہیں، عالم کورس جس کو عام طور پہ بولا جاتا ہے، یہ کچھ بھی ان دنوں نہیں ہوتا تھا پہلے، یہ سب بعد میں ایجاد ہیں اور بعد میں یہ ترتیبیں بنی۔ بخاری شریف کا حوالہ مانگتے ہیں، بخاری میں کہاں لکھا ہے، تو بخاری شریف کی صحابی نے لکھی ہے، نہ صحابی نے لکھی ہے نہ تابعی نے لکھی ہے، تو بعض کے بزرگ تھے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، لیکن اس کا حوالہ بہت مضبوط مانا جاتا ہے ان کی کتاب کا، تو بہت سارا بعد میں تیار ہو یہ مسلمانوں نے ایجادیں کی ہیں، تو اس میں کوئی حرج شرم نہیں ہے۔ اور شب برات کی عبادت کا تو حدیثوں میں تذکرہ موجود ہے، یہ آقا کا مہینہ پڑھے تو حوالے کا اس میں کئی روایتیں آپ کو ملیں گی جس میں شب برات کا تذکرہ موجود ہے، جیسے روزے رکھنے کے تعلق سے کہ بی بی عائشہ صدیقہ کی روایت بخاری شریف کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت یعنی اپنی طاقت حیثیت کے مطابق عمل کرو، کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اگتا نہ جاؤ۔ اب اس کی شرح میں پھر یہ کہ یہاں مراد اکثر ہے کہ اکثر روزے رکھتے تھے، کہ اکثر کو بعض بات کل کہہ دیا جاتا ہے، الاکثر للحکم کل یہ بھی ایک قاعدہ ہے، دوبارہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے رکھتے تھے، پھر اور بھی کئی روایتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، قبرستان جانے کا لکھا ہوا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے جانا شب برات سے ثابت ہے شب برات کو، تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ روایتیں موجود ہیں، نہ بھی ہوتی تا تب بھی جائز تھا کہ عبادت کرنا منع نہیں تھا. تو یوں مت ایسے لوگوں کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے کہ اگر خود عبادت نہیں کرنی شب برات میں تو جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے, مسجد میں آ کر اللہ کا نام لیتا ہے, نفلیں پڑھتا ہے, ان کو روکو تو نہیں. یہ روکنا کیا تو کیئر عبادت سے روکنا, توبہ توبہ. کبھی نعت شریف پڑھتا ہے تو وسوسہ آتا ہے, کبھی مطلب جنازے کے بعد دعا پڑھتے تو یہ کس سے ثابت ہے؟ ہاں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا پڑھتے تو کیوں پڑھتے ہیں, یہ بنا کرتے ہیں. مجھے ایک چٹکلا یاد آیا, ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے قصہ بتایا تھا, اپنی یادداشت پر بتاتا ہوں کہ ایک یعنی کہ وہ دوسرے ملک کا ہے, پاکستان کا نہیں ہے واقعہ. تو مجھے کہا کہ میرے بچے کو پڑھانا ہے, میں نے آن لائن اپنی ہے نا دعوت اسلامی کی اس پہ پڑھاؤ, اس طرح میں نے وہ ترغیب دلائی. تو اس نے بولا مجھے پڑھانا تو اپنے پاس ہی ہے, کیونکہ پھر انہوں نے واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے اپنا بچہ جو تھا وہ کسی اور کے پاس پڑھانا شروع کیا, جو مطلب یہ کہ نعت شریف یا صلاۃ السلام یا مزارات پر بزرگوں سے عقیدتیں اور ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے. ایسے لوگوں کے پاس اپنا بچہ دیا, اس کو منع کیا کہ یار مت پڑھو, کسی نے سمجھایا تو بولا یار قرآن ہی تو پڑھانا ہے, قرآن تو ایک ہی ہے, سمجھے کیا آ رہا جی اس میں, قرآن کو کوئی تھوڑی بدل سکتا ہے. اس وجہ سے یہ لوجک عوام کی ہے, ویسے یعنی یہ تھنکنگ ہے عوام کی, یہ بولتے ہیں. ان کو یہ سمجھ دیا تھا قرآن تو واقعی ایک ہی ہے, ترجمے میں مسئلے کرتے ہیں بعض لوگ, اپنی مرضی کا ترجمہ, اپنی مرضی کی تفسیر بٹھا دیتے ہیں دماغ میں. یہ بھی نہیں خالی ترجمہ بھی نہیں پڑھتا, اور چلو ناظرہ پڑھتا ہے تب بھی اس پڑھانے والے کی صحبت اور کچھ بھی تو کان میں اس کے جاتی ہیں نا باتیں, اس کا دماغ خراب ہوتا ہے. خیر تو ہوا کیا, وہ آدمی نہیں مانا, بچہ ان کے پاس پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا, باپ فوت ہو گیا, باپ فوت ہو گیا, جنازہ اس کا کسی سنی نے پڑھایا. تو اس نے بیٹا جو تھا وہ جو پڑھا ہوا تھا کسی اور کے پاس, اس بیٹے نے مولانا جنازے کی نماز ہو گئی بس خلاص, اب تم نے دعا نہیں مانگنی ہے. تو ایک آدمی جو تھا ہم جس کو بڑے ہوتے ہم کاکا کولیٹی بولتے ہیں, اس نے شور مچانا شروع کر دیا, اس کو سارا پتا تھا, اس نے بولا تیرے باپ کو میں نے منع کیا تھا کہ اس کے پاس مت پڑھاؤ ورنہ یہ نقصان میں رہو گے, آج دیکھو کہ تیرے جنازے کے سامنے یہ دعا مانگنے سے منع کر رہا ہے مولانا کو. یہ چٹکلا اس نے بتایا مجھے, بولا میں تو بس یہ صرف دعوت اسلامی والوں کے پاس پڑھاؤں گا, یعنی اپنی اولاد اپنے جنازے پر دعا نہ پڑے, اپنی قبر پر آنے کو برا بلا کہے. نہیں نہیں بھائی, اپنے وہی سال صاحب کی ضرورت ہے. اب میں ایڈیشن کر رہا ہوں اس گفتگو میں, تو بہرحال یہ کہ اتنے میں سمجھ جائیں, تو ایک مخلوق ایسی ہے جو ہمیں عبادتوں سے روکتی ہے, نعتوں سے روکتی ہے, اور طرح طرح کی بڑی راتیں جو آتی ہیں ان میں مخصوص عبادتوں سے روکتی ہیں, بڑی راتوں کو نہیں مانتے. ایسے بھی لوگ ہیں شب براءت کو بھی نہیں مانتے, مانتے ہی نہیں ہیں, جشن ولادت منانے کو نہیں مانیں گے, گیارہویں شریف تو یہ کہاں سے آیا, وہ کہاں سے آیا. تو میں بھی پھر کبھی متعلق کو تو کہاں سے آیا یار, اپنا باپ تو ثابت کر, جب اپنا باپ ثابت کرنے میں کامیاب ہوگا ہم تجھ پر ثابت کریں گے کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں. یہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ باپ ثابت کرنا کسی کے باپ کی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنا باپ ثابت کر دے. جب لوگوں سے سن کر باپ کو تسلیم کر لیا کہ یہ میرا باپ ہے, تو بزرگوں سے سن کر ہم نے ان نیکیوں کو تسلیم کر لیا کہ یہ نیکیاں ہیں, دیٹس آل, فیصلہ ہو گیا. تو اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, اور ہم مطلب صرف دعوت اسلامی میں رہیے گا, ادھر ادھر مت جائیے گا, یا قرآن تو سننا ہے یا نماز تو پڑھنی ہے. آپ نہیں یار کہیں کہ کہیں ہو جائیں, آپ کے ماں باپ کو روتے رہ جائیں کہ پرانے لوگ جو تھے نا وہ مطلب میں صحیح بولتا ہوں بڑے خوش عقیدہ ہوتے تھے. ہم نے تو بڑے بوڑھوں کا, میں بوڑھا تھا ابو نا, میں نے اپنے دور کے بڑے بوڑھے دیکھے ہیں, ایسے عقیدت مند ہوتے تھے, یا بیٹا اللہ کی مدد, غوث پاک کا وسیلہ, تجھے گوس پاک کو سونپا, تجھے پیرا نے پیر کی مدد. ایسے ایسے جملے بولتے تھے, آج مطلب یہ نہیں کہ بس یہ, اب یہ جملے سننے کے لیے ترس گئے. اب بوڑھے ہو گئے نا خود, سمجھے, اب یہ بڑے بوڑھے بولتے ہوں گے, سمجھے. تو یہ بڑی اچھی خوش عقیدہ, مطلب یہ نہیں کہ پہلے بہت سارے لوگ تھے, اب ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ کر بھی بعض لوگ جو ہے نا, یہ مطلب یہ نہیں کہ گجراتی بولتے منٹھی گئے چھ ونٹ جاتے ہیں, مطلب وہ بالکل اپنی وہ جو حد ہے نا اس کو کراس کر جاتے ہیں, اتنا پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات, اور ایسوں سے پڑھ لیتے ہیں کہ بس ان کا دماغ جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایسا دماغ چاہیے کہ جو آقا کے قدموں میں ہو. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ, یعنی اپنی عقل کو پیارے آقا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دو, کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آئیے ہفتہ وار رسالہ, یہ چونکہ اس کا سلسلہ ہوتا ہے, آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے, آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے اتار.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا.
یا اللہ پاک ہمیں نرمی عطا فرما.
اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پاک, جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاف کرنے کی عادت بڑھیا سن لے, اسے غصہ پینے والا اور دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے والا بنا اور اس کو بے حساب بخش دے.
اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کر دینے کی عادت اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. 1. زندگی کا سب سے سخت دن. 2. جان کے دشمن کی معافی. 3. شرعی حدود توڑنے پر حضور کا جلال. 4. تورات میں حضور کی نشانیاں. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ ₹22 ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, بنگلہ, سندھی, پشتو, رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے, یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے ہفتے کا رسالہ نماز کی برکتیں, جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچی, آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ نماز کی برکتیں, پاکستان اسلامی بھائی 14,85,421, 14,85,421, پاکستان اسلامی بہنیں 9,34,899, 9,34,899, اوورسیز اسلامی بھائی 36,827, 36,827, اوورسیز اسلامی بہنیں 1,32,698, 1,32,698, مجموعی مطالعہ کارکردگی 25,89,845, 25,89,845. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی اسلامی بہنیں, پہلی پوزیشن ڈویژن ساہیوال, دوسری پوزیشن ڈویژن ڈی جی خان, تیسری پوزیشن ڈویژن فیصل آباد, پاکستان مشاورت آفس اسلامی بہنیں.
رجب المرجب 1444 ہجری, نفل روزے رکھنے والے, مجموعی تعداد 7 نفل روزے رکھنے والے 54,646, 54,646, 5 نفل روزے رکھنے والے 53,072, 53,072, 3 نفل روزے رکھنے والے 1,339, مجموعی تعداد 2,08,057, 2,08,057. 25 فروری 2023 مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, امام حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ ولادت بتائیے. 5 شعبان المعظم. سوال نمبر 2, آدھے سر کے درد والے پر کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرنے سے درد جاتا رہے گا؟ جواب, 1 مرتبہ. سوال نمبر 3, مسجد کے نوافل کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب, تحیت المسجد. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: صادق اتاری تونسا شریف, حافظ محمد متین اتاری لاہور, اکرم اتاری سہرائے تھر, بنت عبد الغنی گارڈن ویسٹ کراچی, بنت سمیع اتاریا حیدرآباد, عبد المنان اتاری فیصل آباد, بنت محمد ادریس اتاریا فاروق آباد. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام اکرم اتاری سہرائے تھر, ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
آج بھی مدنی مذاکرہ ہوا, آئیے اس کے سوالات سن لیتے ہیں. اسلام بھائی ان سوالات کے جوابات بذریعہ SMS جو ہے وہ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. سوال نمبر 1, سال کی کس رات کو اعمال نامے تبدیل کیے جاتے ہیں؟ سوال نمبر 2, شریعت کے مسائل یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ سوال نمبر 3, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ کس مہینے کے روزے رکھا کرتے؟ تو ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ذریعہ SMS جو ہے وہ ان نمبرز پر بھیج سکتے ہیں 03411255554, ان نمبروں پر آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. بلکہ شب برات کو اذان عشاء تک آپ ہمیں بھیجیں, انشاءاللہ شب برات کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس کے سوالات بھی پیش کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ,
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آنے والی پیر شریف جو ہے نا وہ پہلی پیر ہے اس مہینے کی, مارچ کی پہلی پیر ہے, اور یوم قفل مدینہ میں یہ ہے کہ ویسے بری بات تو ہر وقت زبان سے نہیں نکالنی ہے, بری فضول بات اس سے بھی ہر وقت بچنا چاہیے, اچھا ہے. اور اس دن خصوصی کوشش ہوتی ہے کہ فضول باتوں سے بچے جتنا ہو سکے, اگر ضرورت کی بات میں لکھ کر یا اشارے سے کام چلتا ہے تو چلا لے, یعنی یہ وہاں ہو کہ جہاں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ تو مشکل ہے یہ, تو جہاں جہاں ممکن ہو یہ اس طرح لکھ کر یا اشارے سے یہ چلا لے, SMS کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کام چلائے, تو یوں پریکٹس کرے. اور خاموش شہزادہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے, اس کو پڑھے, یہ بھی یوم قفل مدینہ میں شامل ہے, کو پڑھے یا سنے, تو اس طرح انشاءاللہ خاموشی کا ذہن بنے گا. یہ خاموشی کی پریکٹس بری باتوں سے بچنے, گناہ بری گفتگو سے اپنے آپ کو بچانے وغیرہ کی اس میں پریکٹس ہوتی ہے. تو یوم قفل مدینہ یہ کل اتوار مغرب سورج ڈوبنے سے, سن سیٹ ہونے سے لے کر وہ منڈے کے سن سیٹ ہونے تک یہ یوم قفل مدینہ رہے گا, تو یوم قفل مدینہ منانے کی نیت کیجئے, اور جس سے بن پڑے وہ ایام قفل مدینہ منائے 3 دن 72 آورس, تو ان کا کل غروب آفتاب سن سیٹ سے شروع ہو کر وینسڈے بدھ کو غروب آفتاب سن سیٹ ہونے تک ان کا رہے گا, تو کوشش کیجئے. اور یہ تو مہینہ بھی ماہ درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے, کہ درود شریف پڑھنے والی جو آیت ہے, مشہور آیت ہے جو ہمارے یہاں فاتحہ میں پڑھی جاتی ہے, ان اللہ و ملائکتہ والی, یہ شعبان میں نازل ہوئی تھی, تو یوں یہ ماہ درود و سلام, تو اس میں تو اگر آپ خاموش رہیں گے, فالتو باتیں نہیں کریں گے, پھر یہ اپنے ساتھ اگر یہ اس طرح کی ڈیجیٹل تصویر رکھ لیں گے نا, تو پھر یہ چلتی بھی رہے گی. اس میں درود شریف پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس طرح یہ ہمیشہ کے لیے عادت بنائے. ہاں, جو بیان ہو رہا تو بیان سننا ہے, اب درود شریف پڑھیں گے تو بیان سے توجہ ہٹ جائے گی, کہ بیان سننا ابتدائی عبادت ہے جبکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق شریعت کے مطابق. اس طرح مطلب یہ کہ یہ رکھے ساتھ میں, کفل مدینہ ٹائٹ لگائیں، فالتو بات کرنی نہیں ہے، ادھر ادھر کی ہنکنی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ درود پاک کثرت سے پڑھنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ الکریم. ویسے بھی روزانہ 700 درود شریف کی ترغیب تو موجود ہے، اس کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے، اور یہ اپنے 12 ماہ کے جو فضائل پر کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں بھی موجود ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے. تو 700 روز کے درود شریف پڑھنے، تو یہ پڑھتے بھی رہیں، اپنی نیتیں 7 روزے 5 روزے 3 روزے یہ بھی نیتیں کریں. یہ جو بیان ہوتا ہے نیتوں کا ہے، روزے رکھے نہیں ہیں تب بھی یہ نیت، ان کو بھی یہ چاہیے کہ لکھے کہ نیت کا ہی ہے. یہ جو بتاتے ہیں نا یہ پوری لسٹ ہے، یہ نیتوں کی ہوتی ہیں. روزے رکھنے والے 700 درود شریف میں نیتیں کہ روز پڑھوں گا میں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب دعا مانگیں گے انشاءاللہ. دعا الدعاء مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا مانگنا خود یہ عبادت ہے، ثواب کی نیت سے دعا مانگے. اور اس یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، بظاہر دعا کی قبولیت ہم پر ظاہر نہ بھی ہو، تاہم یہ کہ دوسری صورت میں دعا کے کوئی آنے والی بڑی مصیبت اس دعا کے برکت سے ٹل جائے ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو دعا مانگتے رہنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں، یہ سب ان سب کا اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، تمام مفسرین و محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، کل مسلمات مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت خطبہ مدینہ، صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین. بجائے خاتم النبیین، یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف، یا اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے. الہ العالمین، شب براءت آیا چاہتی ہے، اعمال نامے تبدیل ہونے ہیں. اے اللہ پاک پورا اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ پڑا ہے، نیکی کے نون کے نقطے کا بھی کوئی عطا پتا نہیں. اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی ہم نے کی ہو ایسا ہمارے سامنے نہیں ہے. اے اللہ پاک کرم فرما دے، بس کوئی سجدہ تیری بارگاہ کے لائق ہم نہ کر سکے. پروردگار عالم تو اس بات پر بھی تو قادر ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل سکتا ہے، سو ایسا ہی کر. یا اللہ پاک ہماری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے، ہمارے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھرپور کر دے. اور اے اللہ پاک جو زندگی کے دن رہ گئے اپنی رضا کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، پکا نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے. یا اللہ پاک شریعت کا پابند بنا دے. اے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، نیکیوں سے محبت اور نیک گناہوں سے نفرت دے دے. اے اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ، ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرما، سارے مریض جو ہیں ہمارے سب تیری رحمت سے شفا یاب ہوں. الہ العالمین مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہو جائیں. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے ملے، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا ہو جائیں. الہ العالمین ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دے. الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رکھنا. اے اللہ پاک جب دنیا سے رخصت ہونے لگیں تو تیرے محبوب کریم کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہو. محبوب ہمیں کلمہ پڑھا دے، محبوب کے قدموں پر ہماری روح قربان ہو جائے. الہ العالمین کاش مدینے میں زیر گنبد خضرا محبوب کے جلوے میں شہادت مل جائے. الہ العالمین جنت البقیع مدفن بن جائے، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا ہو جائے. یا اللہ پاک ہمارے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. الہ العالمین جو تنگ دست ہیں تنگ دستیاں دور ہوں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں. الہ العالمین مظلوم قیدی ریا ہو جائیں. اے اللہ پاک ہمارے گھروں کے ماحول دینی ماحول بن جائے. یا اللہ پاک فرنگی تہذیب اور جو فیشن سنتوں کو مٹاتے ہیں سب فیشن ختم ہو جائے اور ہم سب سنتوں کے پابند ہو جائیں. یا اللہ پاک تیرے محبوب کے عشق و محبت کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے، عاشق رسول بن جائے. الہ العالمین عاشقان صحابہ و اہل بیت میں ہمارا شمول ہو جائے، اولیاء کرام کے چاہنے والے حقیقی ماننے والے بن جائے. یا اللہ پاک بری صحبتوں سے بچا، بد مذہبوں کی صحبتوں سے بچا. یا اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
یا خدا میری یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ نبی جلوم بی و آدہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اے عاشقان رسول, جب بھی کوئی بیماری, پریشانی, آفت اور مصیبت یا تکلیف آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
محمد.
نماز روزہ کی پابندی کرتے رہیے, مدنی چرن دیکھتے رہیے.
معلومات خزانہ ہے یہ, عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ. آ جائیں سب سیکھ لے دین کو, نیکی کی راہ پلانا ہے یہ.
مدنی مذاکرہ